نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم درش الكل اللهم صل على محمد وعلى آله. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان چاہے وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو کافر ہو کوئی بھی ہو تو ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ آرام سے رہے چین سے رہے اس کو کوئی بیماری نہ آئے کوئی تکلیف نہ ہو کوئی غم نہ آئے پریشانی نہ آئے اور پیسہ بھی آتا رہے اور خوب سکون سے اور مزے سے ہماری زندگی گزرے لیکن خواہشات رکھنا اچھی بات ہے لیکن خواہشات رکھنے کے ساتھ ساتھ اس سے متعلق اس کی تدابیر کرنا ان عوامل کو اختیار کرنا جن سے یہ ہماری خواہشات پوری ہوں تو جب تک ان اعمال کو ہم بروئے کار لے کر نہیں آئیں گے اس وقت یہ چیزیں تک ہمیں حاصل ہونا بڑا مشکل ہو جائے گا. اس کی مثال یہ ہے کہ ٹرین میں ہم جاتے ہیں کوئی تھرڈ کلاس کا ہم ٹکٹ لے لیں ٹرین کا اور اس کے بعد ہم ٹکٹ چیکر کے اوپر ناراض ہوں جب وہ چیک کرنے آئے ٹکٹ کے جی یہ ٹرین کا جو ڈبہ ہے اتنا خراب کیوں ہے اس کی ساری سیٹیں ٹوٹی پھوٹی ہیں شور بھی بہت مچا رہی ہے دھواں مٹی بھی اندر آ رہا ہے اے سی بھی نہیں چل رہا تو ٹکٹ چیکر ہنسے گا بھائی اگر آپ کو آپ اے سی پارلر کی غالباً آپ بات کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ فیسلٹیز چاہیے تھی تو آپ کو اے سی پارلر آپ کو لینا چاہیے تھا تو ابھی آپ نے لیا 1500 کا ٹکٹ وہ ہے 8000 یا 10000 کا تو یہ آرام تو آپ کو اس ٹکٹ میں ملتا. اب آپ نے لیا تھرڈ کلاس ٹکٹ ہے اور آپ امید لگائے بیٹھے کہ مجھے فرسٹ کلاس کی فیسلٹیز کیوں نہیں مل رہی. یہ تو ایک دنیاوی معاملہ بتایا. تو ہماری جتنی بھی خواہشات ہوتی ہیں وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ کوئی 50000 کی سیلری کسی کی ہو کوئی اس کو آفر کرے بھائی 25000 کے اوپر آپ آؤ گے تو وہ ہنسے گا کہہ رہے بھائی 50000 تو میں دے رہا ہوں آپ 25 پہ بلا رہے ہیں مجھے آدھے پہ. 50 سے اوپر کی بات کریں تو میں سوچوں کسی کی لاکھ ہوگی تو وہ پیچھے نہیں آئے گا اس سے آگے کی طرف بڑھنا چاہے گا. تو ہر چیز میں ہم دنیاوی معاملات میں اعلیٰ سے اعلیٰ کوالٹی پسند کرتے ہیں ہم ذرا سا کمپرومائز نہیں کرتے پیچھے جانے کو. تو دنیاوی معاملات میں ہماری سوچ ماشاءاللہ بہت ہائی لیول کی ہوتی ہے ہائی فائی ہوتی ہے لیکن منع نہیں ہے یہ بھی جائز چیز ہے اور دنیا کی محبت بھی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے. لیکن مسائل اس وقت خراب ہوتے ہیں جب دنیا کی شدید محبت ہمارے قلب میں ہوتی ہے اور اس کو ہم حاصل بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس حساب سے اللہ کی محبت اعمال کی محبت دین کی محبت اس حساب سے نہیں ہوتی جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمیں حاصل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے. تو اس چیز کو ذرا بہت سمجھنا ہے دنیا کی محبت کیا چیز ہے. پیسہ کمانا گاڑی خرید لینا بڑا گھر لینا یا اچھے کپڑے پہن لینا یہ دنیا تھوڑی نا یہ دنیا پرستی ہے. دنیا پرستی دنیا مذموم قابل مذمت اس وقت ہو جاتی ہے دنیا میں آدمی ایسا منہمک ہو جائے کہ اس کو حلال اور حلال حلال کی تمیز نہ رہے کہ حلال کیا حرام کیا. اب دکان پہ جیسے کوئی آدمی کھولتا ہے کاروبار کسی کا ہے اب وہ کسٹمر کی وجہ سے وہ جماعت پہ جماعتیں نکال رہا ہے وہ کہہ رہا ہے گھٹی گھر جا کے پڑھ لیں گے یہ ہے. اب دنیا ہلاک کرنے والی بن گئی. تو دکان کھولنا پیسہ کمانا یہ گناہ نہیں ہے یہ تو ثواب ہے اس سے تو آدمی کفالت کرتا ہے حقوق اللہ حقوق العباد پورے ہوتے ہیں. لیکن اس طرح سے پیسہ کمانا ہے کہ فرائض واجبات بھی آدمی کے خطرے میں پڑ جائیں اب وہ دنیا اس کو ہلاک کرے گی چاہے وہ حلال کاروباری کیوں نہ ہو. اس چیز کو سمجھنا ہے. تو پیسہ کمانا کوئی بری بات نہیں ہے. خود ہمارے پیارے عقیدہ جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد کا خلاصہ منقول ہے کہ متقی آدمی کے لیے مالدار ہونا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی متقی ہے گناہوں سے بچنے والا ہے خدا کو یاد کر کے وہ زندگی گزار رہے تو ایسے آدمی کا اگر مال آ گیا لکھ پتی کروڑ کے ارب پتی بھی ہو جائے تو کوئی اس کو نقصان نہیں ہوگا ان پیسوں سے کیونکہ جتنا اس کا پیسہ آئے گا اللہ کا شکر ادا کرے گا اور جتنا بھی پیسہ اس کو آخرتی کرنسی میں ٹرانسفر کرے گا مسجدیں بنوائے گا مدرسے بنائے گا یہی کرے گا نا. یہ تو نہیں ہے نا گھر میں وہ ایل سی ڈی لگا لیا جب گناہوں کے کام میں اپنا پیسہ خرچ کرے گا وہ یہ سوچے گا کہ میں مرنے سے پہلے اللہ نے اللہ پاک نے مجھے اتنی دولت دی میں اس کو کہاں کھپاؤں تاکہ میری آخرت کی کرنسی وہاں پر جا کے کنورٹ ہو جائے. تو وہ مرنے سے پہلے یہ سارے معاملات کرے گا. تو متقی آدمی کے لیے مالدار ہونا کوئی پریشانی کی بات نہیں. تو چاہتے تو ہم خواہشات اچھی اچھی ہیں, لیکن بھائی اس سے کچھ ذرائع بھی بتائیں. اللہ رب العالمین نے جیسے پچھلے بیان کا تھوڑا سا ریویو دہرا دوں جو تھا, والذین آمنوا اشد حب للہ, اشد محبت مومنین اللہ سے کرتے ہیں, تو اللہ پاک خود اعلان فرما رہے ہیں کہ جو سچا میرا مومن ہوگا وہ مجھ سے اشد محبت کرے گا, شدید سے زیادہ. اور کچھ تقریب پر بات ہوئی تھی, آج کل چونکہ پریشانیاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ, ہر انسان کے ساتھ تقریباً کوئی نہ کوئی غم, کوئی نہ کوئی پریشانی, کوئی نہ کوئی مصیبت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے, نماز روزے قرآن ذکر اذکار کے باوجود. تو اللہ پاک نے تسلی دی تھی, جو میں یتقی اللہ جل اللہ مخرجہ, جو شخص تقوی اختیار کرے گا اسے ہر مصیبت سے نکال دیں گے. آگے فرمایا کہ ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوگا, اس کے کاموں میں آسانی کر دیں گے, اس کو ہم عزت دیں گے, اس کو اپنا ولی بنا لیں گے, اس کو اپنا دوست بنا لیں گے, غموں سے نجات دے دیں گے, پریشانیوں سے نجات دے دیں گے. تو بچا کیا, یہ جتنی بھی گارنٹی اللہ نے دیے, جو اللہ رب العالمین نے وعدے فرمائے, یہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, کچھ سورہ طلاق کی آیات ہیں, کچھ سورہ فرقان کی آیات ہیں, تو اس میں یہ مل جائیں گی. دیکھیں تو اللہ نے جو گارنٹی لی ہے وہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, کر کے جو شخص تقوی اختیار کرے گا. تقوی نماز روزے قرآن ذکر اذکار کا خالی نام نہیں ہے, یہ بھی تقوی کی قسم ہے. لیکن جو لوگ ان نیک اعمال کے ساتھ گناہوں سے بچنے کا غم اٹھاتے ہیں, گناہ سے بچتے ہیں, وہ متقی کہلاتے ہیں, وہ لوگ متقی کہلانے کے لائق. تو آج ہم دیکھیں ماشاءاللہ ہم لوگ دیندار تو ہیں, نماز روزہ قرآن ذکر اذکار, لیکن ہمیں تھوڑی سی جو ہماری کمی نظر آتی ہے وہ ہمارے تقوی میں کافی لوگوں کے, اکثر لوگوں کے کمی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ اللہ کے وعدے پورے نہیں ہو پا رہے. پھر کچھ جعلی عامل مل جاتے ہیں دو نمبر, تو وہ غلط تشخیص کر دیتے ہیں, وہ پھر اتنا ذکر کرا دیتے ہیں بھائی یہ پریشانی ہے, 2000 دفعہ یہ پڑھ لو یہ پڑھ لو. تو آج کل میرے پاس بھی بہت لوگ آ رہے ہیں اور دوسرے مشائخ کے پاس بھی بتا رہے ہیں کہ بیچارے لوگوں کے دل دماغ اعصاب اتنے کمزور ہیں آج کل کے دور میں, کہ ٹینشن ڈپریشن کا دور ہے, نقلی جعلی غذائیں ہم لوگ کھا رہے ہیں, تو ان کا ذخیرہ بہت ہجوم ہو جاتا ہے زیادہ ذکر اذکار کرنے سے. تو اتنے زیادہ انوارات کا ہجوم ہو جاتا ہے, اسے ڈپریشن کا مرض ہو جاتا ہے, غصے کا مرض ہو جاتا ہے, جنون چڑھ جاتا ہے, یہاں تک کہ آدمی نفسیاتی تک ہو جاتا ہے, پاگل تک ہو جاتا ہے, خودکشیاں تک لوگ کر لیتے ہیں, یہ پھر ایک الگ مضمون ہے. تو آج لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے. تو بھائی ٹھیک ہے, اللہ کے ذکر میں بہت فائدہ, اللہ نے خود فرمایا, لیکن اس کا طریقہ ہے, اس کی ایک تعداد ہے کہ کون سا ذکر کرنا ہے, کتنی تعداد میں کرنا ہے. تحمل سے زیادہ ذکر اگر کر لیا تو دماغ الٹا بھی ہو جاتا ہے. یہ لا الہ الا اللہ جو ذکر جہری جو اس وقت کے جو مشائخ ہیں وہ اپنے مریدین کو بتا رہے ہیں, یہ تقریباً 150-200 سال پہلے یہ 5000 کی تعداد تھی, یہ 5000 سے کم ہوتے 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 اب 100 پر آ گیا ہے. وجہ کیا ہے کہ اب 150-200 سال پہلے جو لوگ طاقتور ہوا کرتے تھے وہ اب ہے نہیں. اب کوئی آج کل کے دور میں کوئی 5000 دفعہ ذکر کرے گا لا الہ الا اللہ تو اس کی کھوپڑی اڑ جائے گی چند مہینے میں. تو اس میں بہت احتیاط کرنی ہے. آج کل یہ نیٹ کے اوپر اور جعلی عامل وغیرہ وہ اتنا زیادہ ذکر بتا دیتے ہیں اور اتنی گرم تاثیر کا اور اتنی زیادہ تعداد بتا دیتے ہیں کہ پھر وہ ان سے لوڈ برداشت نہیں ہوتا, تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے. تو ٹھیک ہے اللہ کا ذکر کریں, لیکن کوئی سچا کوئی اللہ والا ہو اس سے ذکر کی اجازت نہیں, پھر وہ بتائیں گے کتنی تعداد میں ذکر کرنا ہے اور ذکر اذکار کے ساتھ تقوی کا اہتمام کریں. یہاں تک ہے لوگ بےچارے آج کل کلمہ کفر بھی بول رہے ہیں. کتنے دیندار لوگ جو خود مجھے ملے, انہوں نے کہا میں قرآن بھی پڑھتا ہوں, میں ذکر بھی کرتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں, فلاں فلاں دینی میری مصروفیات بھی رہتی ہیں, لیکن میں اتنے وظیفے بھی پڑھے, لیکن میری فلاں فلاں پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی دینی. تو ہوا کیا کہ اللہ رسول سے نا امید ہو رہا. تو جب بات چیت ہوئی, جب تقوی کا میں نے حال پوچھا تو وہ زیرو, موبائل بھی چل رہا ہے اس میں بد نظری بھی ہو رہی ہے, گانے بھی چل رہے ہیں اور فحش مناظر بھی دیکھے جا رہے ہیں اور بد نظریاں بھی ہو رہی ہیں, ویسے بھی تقوی کا کوئی اہتمام ہی نہیں. تو اپنے آپ سے مایوس نہیں ہوئے بلکہ اللہ سے مایوس ہو گئے. اپنے آپ کو ہم نیک سمجھ رہے ہیں کہ جی میں تو بہت بڑا اللہ والا متقی ہوں, میرا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا. ارے بھائی اللہ کے وعدے سچے ہیں, اللہ پاک نے خود فرما دیا قرآن پاک میں میری باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا, جو کہہ دیا وہ حق ہے. تو بجائے ہم اللہ اور رسول کی باتوں پہ شک کریں, شیطان کے بہکاوے میں آ کے اپنے تقوی کو آڈٹ کریں, دیکھیں کون کون سے قبائل میں ہم لوگ مبتلا ہیں. تو جیسے جیسے ہم گناہوں کو چھوڑیں گے, قبائل کو نکالیں گے اپنی زندگیوں سے, اللہ کے وعدے انشاءاللہ ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہونا شروع ہو جائیں گے, خود نظر آئے گا. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے تھے کہ دین دیکھ کے چلنے کا نام نہیں ہے, کہ جی پہلے دیکھوں گا پھر چلوں گا. فرماتے تھے دین پر چل پڑو, اللہ خود دکھائیں گے, چل پڑو, خود دیکھو, خود اللہ پاک دکھائیں گے کہ کیا چیز ہے یہ. پھر مزہ ہی اسی وقت آتا ہے. تو یہ جو قرآن پاک کی شروع میں آیت پڑھی گئی تھی کہ قد افلح من زکاہا, کہ کامیاب ہو گیا, بامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی اصلاح کرا لی. اب نفس کی اصلاح کیوں ضروری ہے بھائی, یہ بہت اہم بات ہے. یہ ایک اتنا بڑا دین کا شعبہ ہے جن میں سے ہمارے مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد کی بات کر رہا ہوں وہ اس سے ابھی تک غافل ہے، یہ پتہ ہی نہیں کہ کیا شعبہ ہے، اصلاح نفس کا شعبہ۔ تو لوگ حافظ بھی بن جاتے ہیں، عالم بھی بن جاتے ہیں، بہت مبارک ہے بھائی، لیکن حافظ بننا، عالم بننا یہ تو فرض کفایہ ہے، نفلی چیز ہے، بن گئے تو ثواب ہے، نہیں کیا تو وہ اللہ کی طرف سے پوچھ گچھ نہیں کہ کیوں نہیں پوچھا۔ یہ لوگوں کو، اکثر لوگوں کو نہیں پتا نفس کی اصلاح یہ نماز روزے کی طرح فرض عین ہے، یہ اللہ پاک پوچھے گا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے 100 سال پہلے فرمایا کہ اس نیت کے ساتھ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کرنا کہ میری زندگی سے گناہ نکل جائے اور میرا تزکیہ ہو جائے، یہ نماز روزے کی طرح فرض ہے۔ بیعت ہونا فرض نہیں ہے، وہ تو ایک بہت پیاری سنت ہے، بیعت ہونا نور اعلیٰ نور سلسلے کی برکات ملتی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ جا رہا ہے، لیکن وہ خالی سنت ہے بیعت ہونا، لیکن اصلاحی تعلق قائم کرنا یہ نماز روزے کی طرح فرض ہے کہ اس نیت کے ساتھ کہ مجھے تقوی نصیب ہو جائے اور گناہ زندگی سے نکل جائیں۔ تو یہ جو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قد افلح من تزکا، کہ جو شخص جس نے فلاح پالی، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی اصلاح کروا لی، اور آگے کیا فرمایا وقد خاب من دساہ، برباد ہو گیا، نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی خواہشات نفسانی پر عمل کر لیا۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، تو کامیاب کون ہوا؟ جس نے نفس کی اصلاح کروا لی، بری بری خواہشات سے جان چھڑا لی، گناہ کرنے سے اصلاح ہو گئی۔ اور برباد کون ہوا؟ کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کر لیا، یعنی گناہ کا تقاضا اٹھا اور اس نے اس کو کچلا نہیں، نفس کی اصلاح نہیں کروائی، چونکہ تو اب وہ نفس بہت بھاری ہے اس کے اوپر، اب جو وہ کہے گا نفس کو، نفس کی بات ماننی پڑے گی، تو اب جو نفس کہہ رہا ہے وہ اس پر عمل کر رہا ہے، اب گناہوں کے جیسے تقاضا ہو رہا ہے، اب آدمی رک ہی نہیں رہا، اب دل چاہ رہا ہے میں موبائل کے اوپر غلط چیزیں دیکھوں، کسی کے دل میں آ رہا ہے اب وہ غلط چیزیں موبائل پہ دیکھ رہا ہے، ناچ گانے فوش مناظر، اب یہ اس کا جو تقاضا ہے اس کا اٹھا دل کے اندر، اس نے اس تقاضے پر عمل کر لیا، بس اللہ پاک نے فیصلہ سنا دیا وقت خواب ون دفسہ، نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنی خواہشات نفسانی جو ابھری تھی گندی، اس نے اس کو پر عمل کر لیا۔ گندے خیالات کو ابھرنا، گناہوں کی طرف دل کا رجحان ہونا، یہ تو موت تک ختم نہیں ہوگا، ہماری آزمائشی اللہ پاک نے اسی لیے رکھی ہے۔ بڑے بڑے کتب غوث ابدال بھی اگر اولیاء اللہ ہوں گے تو نفس کے تقاضے ان کو بھی تنگ کرتے، کیونکہ نفس اور شیطان ان کے پیچھے بھی لگا ہوتا ہے، نفس سے ہمارا، ہمارے اندر ہے، وہ بھی بری بری خواہشات کا ہم سے وہ کرتا ہے تقاضا، لیکن اللہ والوں میں یہ فرق ہوتا ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو کچل دیتے ہیں اور اس کے اوپر اللہ کے حکم کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتے ہیں، نفس اور شیطان کی خواہشات کی، اس سے ان کو قلب کے اوپر ایک جھٹکا لگتا ہے تکلیف کا، گناہ سے بچنے میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے، وہ اس تکلیف سے ولایت کی بجلی کا نور پیدا ہوتا ہے جس سے ولی اللہ بنتے ہیں۔ بس یہ کہلاتا ہے عام الفاظوں میں مجاہدات کرنا۔ اب مجاہدات کرنا یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی قصے کہانیوں کی پرانے دور کی بات ہے یا پرانی کتابوں میں لکھے گا ریاضات و مجاہدات، بعض لوگوں سے بات بھی تو ہنسنے لگے، کہیں گے آپ کس دور کی بات کر رہے ہیں، اس دور میں کون مجاہدات کرے گا؟ ارے بھائی مجاہدہ کوئی بہت ہی کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے 1400 سال سے لے کر قیامت تک، یہ ایسے فرض ہے مجاہدہ کرنا جیسے نماز روزہ۔ مجاہدہ کسے کہتے ہیں؟ جہد سے لفظ بنے، نفس کے خلاف چلنا، یعنی گناہ کی جو وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر تقاضا اٹھتے ہیں نفس کا، بس اس کے اوپر اللہ کے حکم کی تلوار چلانی ہے، اس گندے تقاضے پر عمل نہیں کرنا، بس اتنی سی بات ہے۔ جس نے یہ کام کر لیا آہستہ آہستہ وہ تقوی کے انعامات جو ہیں اس کو ملنا شروع ہو جائیں گے، اور اللہ کے جتنے وعدے ہیں تقوی کے وہ اس کے اوپر انشاءاللہ اس کو حاصل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم نے ان تقاضوں پر، ناجائز تقاضوں کے اوپر اگر ہم نے عمل کرنا شروع کر دیا، پھر انسان کا، پھر مسلمان کا زوال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ چیز ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ مختصر سی جو بات ہے اس میں پورا ایک مضمون اس میں پوشیدہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے۔ اب اگر ہم اصلاح نہیں کروائی، اب ہوتا ہے کیا ہے، اصلاح نفس کا شعبہ کیا چیز ہے؟ مثال کے طور پہ گناہ ہم کرتے رہے اصلاح نہیں کروا رہے اور اپنی نفسانی خواہشات پر عمل کرتے جا رہے ہیں گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، توبہ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو مرنے کے بعد کے جو معاملات ہیں وہ تو الگ ہیں، قرآن پاک کی آیات ہیں، احادیث مبارکہ ہے، جمعہ سنت ہے کہ گناہوں کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گناہ کیسے کم ہوں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تمہارے توبہ استغفار کرنے سے گناہوں کے اوپر جو تم نے کیے ہیں، توبہ استغفار کرنے سے، نمبر دو آنسو بہانے سے، رونے سے گناہ کیسے کم ہوں گے؟ اب بتا رہے ہیں اسلم، پہلے نمبر فرمایا توبہ استغفار کرنے سے، دوسرے نمبر ارشاد فرمایا کہ تمہارے رونے سے، اور تیسرے نمبر میں فرمایا بیماریوں سے. اب یہ اس میں نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ عاقد و جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نمبر پہ بیماری کا نام نہیں لیا کہ تمہارے گناہ بیماریوں سے کم ہوں گے توبہ استغفار سے اور رونے سے نہیں. اب اس کو محدثین فرماتے ہیں, علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اب جو نہ توبہ کرے گا نہ گناہوں پہ روئے گا نہ پشیمان ہوگا, عادتاً حرام کاموں میں لگا رہے گا, تو پھر اس کا تزکیہ تو لازمی ہونا ہے. تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ پاک کرنا, بیلنس کرنا. تب یہ بندہ توبہ استغفار سے تزکیہ ہوتا ہے نا, پاک ہو رہا ہے بندہ گناہوں سے, اب وہ تو کر ہی نہیں رہا. پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی طرف سے تکوینی نظام چلے گا, تکوینی نظام کہلاتا ہے. پھر کوئی اللہ نہ کرے اس کو بیماری لگے گی تو پھر آہستہ آہستہ اس سے جو تکلیف ہوگی, جو غم ملے گا, کھانا پینا سب بند ہو جائے گا, میٹھی میٹھی چیز سب کھا رہا تھا یا کوئی بھی بدتریزی چلتی تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا, 10 قسم کے پرہیز کرنے پڑ رہے ہیں, بیماریاں الگ لگ رہی ہیں بندے کو, بیمار ہو گیا بےچارا, بستر سے اٹھنا چلنا پھرنا مشکل ہو گیا, اب اس بیماری نے آ کے اس کو پاک صاف کر دیا. تو بھائی یہ بہت خطرناک طریقہ ہے اصلاح کروانے کا. سب سے خطرناک طریقہ کیا ہے کہ اللہ پاک نے ڈائریکٹ اب اس بندے کی اصلاح کر دی, تو ایک طریقہ تو یہ ہو گیا. اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ایک قرآن پاک کی آیت یاد آئی, اللہ پاک نے ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں ضرور چھوٹے عذاب سے گزاریں گے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کہ بڑے عذاب سے مراد جہنم کی ہولناکیاں ہیں, قیامت والے دن کی بات ہو رہی ہے. اور آگے فرمایا یہ جو اللہ نے فرمایا کہ ہم چھوٹے عذاب میں دنیا میں رہتے ہوئے انہیں ضرور گزاریں گے, تو فرمایا وہ لوگ جو گناہ کرتے رہتے اور توبہ نہیں کرتے تو پھر اللہ پاک ان کو پاک کرنے کے لیے چھوٹے عذاب سے گزاریں گے دنیا میں. اب پتہ ہے یہ ساری دنیا کے معاملات چل رہے ہیں, تزکیہ ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز چھوڑنے سے, نمازیں آگے پیچھے کرنے سے روزی تنگ کر دی جاتی ہے. اب کتنے لوگ ہم سنتے تو بہت کچھ ہیں, لیکن بھائی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ باتیں ہمارے دل میں اتری بھی ہیں نہیں اتری. ایک حدیث پاک میں ہمارے پیارے عاقد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منقول ہے, اللہ کے نبی فرمائے کہ جو شخص 4 وقت کی اگر نماز پڑھ بھی لے لیکن خالی فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ عادتاً, تو اللہ کی طرف سے جو 3 ضمانتیں ہیں یعنی اس کی مدد کی جائے گی, اس کی حفاظت کی جائے گی, دشمنوں سے اس کا تحفظ کیا جائے گا, یعنی اس کی مدد کی جائے گی, حفاظت کی جائے گی, اور دشمنوں سے اس کی ہر طرح سے اس کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی جائے گی, یہ جتنی بھی اللہ کی ضمانتیں اب وہ ختم, اب اللہ کی مشیت مرضی فضل فرمائے نہ فرمائے. تو یہ 5 نمازیں 5 قلعے ہیں, اور خاص طور پہ فجر کی نماز یہ ریڑھ کی ہڈی ہے, اور روزی کی جو تقسیم ہوتی ہے وہ فجر میں ہی تو ہوتی ہے, فجر کے بعد. اور جو لوگ پڑھے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں, علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہوا ہے, جو لوگ فجر کی نماز چھوڑتے رہتے ہیں تو ان کے حصے کا جو رزق ہوتا ہے وہ سمندر میں پھینک دیا جاتا ہے, جو آبی جو مخلوق ہوتی ہے وہ پھر وہ سارا کھا لیتی ہے. اب اس میں بہت سے لوگوں کے دل میں اشکال یہ آتا ہے کہ جی بڑے بڑے صدر میں مارکیٹ امپورٹر بیٹھے ہیں, بڑی بڑی دکانوں سے 2 بجے آتے ہیں دکان پہ, اکثر لوگ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتے لیکن کروڑوں میں کھیل رہے ہیں, ان کے رزق میں تو کمی کوئی نہیں ہے. تو بھائی اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے. ذرا آپ ان سے جا کے معلوم کریں, بغیر تو کروڑ پتی ہوں گے تو بتائیں گے کہ کتنے کروڑ میرا مارکیٹ میں پھنسا ہوا ہے ابھی تک واپس ہی نہیں آ رہا. تو ڈپریشن ہوگا, نیند نہیں آ رہی ہوگی, بلڈ پریشر کی گولی الگ ہوگی, نیند کی گولی الگ ہوگی, 10 قسم کی گولیاں کھا کے بھی ان کو پوری طرح سے نیند نہیں آ رہی ہوگی. تو پیسہ تو آ گیا لیکن چین سکون نہیں ہوگا, رشت میں برکت ختم. بھائی بات جو تیری یاد سے گریزاں نکلا, ادھر بھی نکلا وہ حیران و پریشان نکلا, ہے نا. اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اگر تقویٰ ہے تو سب کچھ ہے, تقویٰ نہیں ہے تو پھر بڑی مشکل سے زندگی پھر گزرتی ہے. تو یہ تو اصلاح کا جو طریقہ ہے, چونکہ بندہ نہ توبہ کر رہا ہے نہ گناہ سے باز آ رہا ہے, تو نہ کسی اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کر رہا ہے, تو ایک طریقہ تو یہ بتا دیا خطرناک والا. تو پھر بیماریاں نہیں خالی, آج کل جتنے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں, دوسرے مشائخ جو فرما رہے ہیں کہ کثرت کے ساتھ جو ایک آج کل لوگوں کا مسئلہ چل رہا ہے, جدھر جاؤ جادو, جن, بھوت, شیطانی اثرات, جادو, ہر آدمی دوسرے سے اکثر لوگ بدگمان ہوئے ہیں, میری خالہ نے مجھ پہ کالین کر دیا, میری ساس نے کر دیا, بہوؤں کو شکایت کہ میرے شوہر کے اوپر کچھ کر دیا, مجھے پہچانتے ہی نہیں, اور وہ جو ساس صاحب ہیں وہ کہہ رہی ہیں بہو نے کچھ کر دیا میرے بیٹے پہ, یہ مجھے, جدھر چلے جائیں آج کل یہی معاملہ ہے. اور حقیقت میں لوگ ڈر بھی رہے ہیں, سوتے میں چیزیں تنگ کر رہی ہیں. بھائی آج سے ہم 25-30 سال پیچھے جائیں, اس وقت کبھی کبھار یہ معاملات سنتے تھے, آج شاید ہی کوئی گھر بچا ہو جائیں یہ چکر نہ ہو. تو یہ خالی بیماری نہیں, اب یہ سب تزکیے کی رائے لینے کی, تزکیہ ہو رہا ہے, گناہوں سے پاک کیا جا رہا ہے. اللہ نہ کرے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, 4 مہینے کی بالفرض اگر بستر پہ پڑ گیا تو وہ تشکیہ تو ہو رہا ہے اس کا، یہ تو چند علامات بتائی ہیں کیونکہ تشکیہ کے خطرناک طریقے ہیں. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ سب سے سہل، سب سے میٹھا، سب سے آسان، سب سے مزیدار اصلاح کرانے کا، کہ بھائی جہاں کسی اللہ والے سے جس سے مناسبت ہو، جہاں فائدہ ہو وہاں اپنی اصلاح کراتا رہا. اصلاح کرانے کا کیا مقصد ہے؟ مثال کے طور پہ کسی سے بد نظری کی عادت نہیں چھوٹ رہی، وہ بیچارہ کوشش کرتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار بھی کر رہا ہے، لیکن وہ اس کو ایسا لگ گئی ہے وہ لگ کہ وہ اس سے وہ چیز ختم نہیں ہو رہی ہے گناہ. تو اب اس کے لیے کسی سچے اللہ والے سے اصلاحی تعلق قائم کیا جاتا ہے، اور پھر وہ بتائے کہ ایسا سا معاملہ میں کوشش کے باوجود میں چاہتا ہوں یہ چیز چھوڑ دوں، لیکن یہ میری خلاصی نہیں ہو رہی. تو پھر جو بھی اللہ والے دعائیں کریں گے، توجہات ڈالیں گے، جو کچھ بھی تدابیر بتائیں گے قرآن اور سنت پر مبنی، اس پر عمل کرے، پھر ان کو بتاتا رہے اپنے حال، تو انشاءاللہ چند دنوں میں مرض نکل جائے گا. تو یہ سب سے آسان اور پیارا طریقہ ہے کہ اصلاح کرانے کا. تو جب بندہ خود اپنی اصلاح کرا لے گا تو اللہ کی طرف سے وہ تکوینی طور پہ ڈائریکٹ اصلاح کا عمل شروع نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ دیکھ رہے ہیں میں اس پر بیچارے کو کیوں پریشانی بھیجوں، یہ تو خود پریشان ہے گناہوں کی وجہ سے، یہ تو ہر وقت مجھ سے ڈرا رہتا ہے. تو جو پہلے سے کوئی ڈرا ہوگا تو اللہ سے کیا ڈرائیں گے؟ لاجیکل بات ہے نا، عقل میں بھی بات آ رہی ہے. تو جو آدمی اپنی اصلاح کی فکر میں رہتا ہے تو اللہ پاک کے دائرہ محبوبیت میں رہتا ہے. تو اب دوسرا طریقہ یہ ہو گیا. اب تیسرا طریقہ کیا ہے؟ یہ ان جو پہلے سے طریقے سے بھی انتہائی خطرناک ہے. بالفرض اگر آدمی کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا، مطلب نہ وہ اصلاح اس نے کرائی اور حرام کاموں میں لگا رہا، دنیا بھی آفات وہ جھیلتا رہا، اور اسی حالت میں وہ مر گیا اور توبہ نہیں کری اور پھر مر گیا بیچارہ اس حالت میں، تو پھر اب جو نزع کے وقت جو عذاب شروع ہوں گے، یہ اصلاح کا تیسرا سٹیپ ہے. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جب بندے کی روح نکلتی ہے تو وہ پنجوں کے ذریعے، پیروں کے ذریعے نکلتی ہے روح کی، اور حلق کے ذریعے، منہ کے ذریعے نکالی جاتی ہے، فرشتے نکالتے ہیں. اب ذرا تصور کیجئے کہ پیروں کی انگلیوں سے، پنجوں سے جو روح نکلے گی اور حلق کے منہ کے ذریعے نکلتی ہے، تو اس میں بہت اذیت ہوتی ہے. اور آپ نے تو مشہور احادیث ہے، سب کو ہی پتا ہوگی، ایسا جیسے زندہ بکری کی کھال کھینچ لینا، ذبح کر کے نہیں، کوئی بکری کھڑی ہو اس کو ذبح نہ کریں اور آپ اس کو پکڑ کے ڈائریکٹ پوری اس کی کھال اتار دیں تو اس بکری کو کیسی اذیت ہوگی. تو یہ تکلیف ہے. حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں، ایسا ہے موت کی تکلیف کہ جیسے ململ کا کوئی کپڑا وہ کانٹے دار ٹہنی کے اوپر کوئی بچھا دے اور پھر ایک جھٹکے سے اس کو کھینچ لے اس ململ کے کپڑے کو، تو وہ تار تار ہو جائے گا، پھٹ جائے گا، چیتھڑے ہو جائیں گے اس کے، تو کانٹوں کی وجہ سے. تو ایسی تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ یہ ساری تشکیہ کی چیزیں. اب یہ تشکیہ ہو گیا بندہ. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، عالم برزخ کے احوال میں سے لکھا ہوا ہے، کچھ لوگ زیادہ گناہگار نہیں ہوتے تو لیکن بغیر توبہ کے مرتے ہیں، کبائر میں مبتلا ہوتے ہیں، تو صرف موت کی تکلیف ہی ان کو پاک کرنے کے لیے کافی ہے. موت کی تکلیف انہوں نے اٹھائی، پھر ان کو عذاب قبر نہیں ہوگا، پھر جہنم میں جلنا نہیں ہوگا، پھر اللہ پاک ان کو جنت میں داخل کر دیں گے کہ اس نے موت کی تکلیف اٹھا لی. اچھا کچھ لوگوں کے بڑے سخت معاملات ہوتے ہیں تو موت کی تکلیف الگ ہوگی، پھر عذاب قبر کے معاملات الگ شروع ہوں گے. پھر کچھ لوگ اور زیادہ ان کے معاملات خراب ہوتے ہیں تو موت کی تکلیف الگ ہوتی ہے، عذاب قبر کے معاملات الگ ہوتے ہیں، پھر برزخی حیات جو چل رہی ہے وہ تو بہت بڑی ہے، پتنی کب قیامت آئے گی. اب کیسے کیسے لوگ ہیں جو ہزاروں سال پہلے جن کا انتقال ہوا لیکن ابھی تک قیامت برپا نہیں ہوئی، جنت جہنم کے فیصلے نہیں ہوئے، لیکن وہ سارے کے سارے لوگ ابھی عالم برزخ میں چل رہے ہیں. وہ تو برزخ کا جو سفر ہے وہ تو بہت لمبا ہے. تو پھر بعض ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ وہ برزخی حیات میں عذاب اٹھاتے رہتے ہیں بیچارے، ہے نا، پھر قیامت ہوگی، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا. تو یہ سارے اسٹیجز ہیں اصلاح کے، کہ اب اصلاح کن کن طریقوں سے اور کس کس طرح سے ہوتی ہے. تو دنیا میں پریشانی آتی ہے گناہوں کی اصلاح، گناہ اگر نہیں آدمی چھوڑا اور وہ توبہ استغفار بھی نہیں کر رہا تو بھائی ایک وقت آتا ہے کہ اللہ رب العالمین پھر پکڑ کر لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، مسلمان ہیں، صاحب ایمان ہیں ہم، خدا نہ خواستہ کوئی ہندو نہیں ہے، غیر مسلم نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ہمارے لیے دنیا کو ہی جنت رکھا ہو. حدیث شریف ہے نا مشہور کہ بندہ مومن کی نہیں دنیا قید خانہ ہے، مومن کی نہیں دنیا یہ ایک طرح سے قید خانہ ہے، اور کافر کی نہیں جنت ہے. تو یہ جنت ہم تھوڑی بنا سکتے ہیں کہ گناہ بھی کریں، حرام کام بھی کریں اور ہمارے اوپر کوئی سختی نہ ہے. تو ایک وقت تک اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے اس میں بھی اللہ رب العالمین کی محبت چھپی ہوئی ہے. محبت کیسے؟ کہ جو اللہ کے مقرب لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے پیارے محبوب بندے ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی طرف اس حساب سے نہیں آتے جس حساب سے ان کو آنا چاہیے. تو اللہ پاک کو جن کی فکر ہوتی ہے، اللہ جن کا بھلا چاہتے ہیں، تو ایسے حالات بناتے ہیں کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھے گا، قرآن ذکر نہیں کرتا تھا، وہ معاملات کرے گا، دینی صحبتوں بھی آئے گا، داڑھی نیچے داڑھی رکھے گا، ٹخنوں سے اوپر پینچے بھی رکھے گا، نظروں کی حفاظت کرے گا، سب کچھ کرے گا، کیونکہ اللہ پاک اس کو توجہ ڈال رہے ہیں اس کے اوپر. اب وہ پیار سے تو آ نہیں رہا تھا، پھر حالات کچھ ایسے ہو گئے، معاملات کچھ ایسے ہو گئے، اللہ رب العالمین کو پتا ہے کہ مجھے کس بندے کی کون سی دکھتی رکھ کے اوپر انگلی رکھنی ہے، کہاں پہ ہاتھ رکھنا ہے، اور یہ بندہ چیخنے لگے گا۔ چیخنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا نفس ہمارہ میلٹ ہو جائے گا، پگھل جائے گا، اکڑ تکڑ سب ختم ہو جائے گی۔ انسانوں کو ایک دوسرے کا نہیں پتا، لیکن وہ رب العالمین جو ہمارا رب ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، خالق اور مالک ہے، اس کو سب پتا ہے اپنے بندوں کا حال۔ کسی کی جو جان ہوتی ہے اپنی بیوی میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، بیوی کے پیچھے بعض لوگ بہت محبت کرتے ہیں، بیوی سے کرنی بھی چاہیے، تو بیوی کی ذرا سی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہ بیچارے لرز اٹھتے ہیں، کانپ اٹھتے ہیں۔ بعض لوگوں کو بیوی سے کوئی محبت نہیں ہوتی، مر بھی جائے بیوی تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی دوسری لے آئیں گے، ہے نا بھائی، ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کی جو جان اٹکی ہوتی ہے وہ بچوں میں اٹکی ہوئی ہوتی ہے، تو کسی کے بچے کو بیمار کر دیا، اب دنیا کا علاج کرا لیا، بچہ صحیح نہیں ہو رہا۔ خود میرے پاس کتنے لوگ آئے، بچہ بیمار تھا، اثرات تھے، پتنی کہا تھا، دنیا کا علاج کرا لیا، ڈاکٹروں سے بہت عاملوں کو دکھایا، لیکن وہ بچہ نہ صحیح ہوئے۔ بہرحال وہ میرے پاس آنے لگے تو اللہ کے فضل سے اور ہمارے اللہ والوں کی دعاؤں کی برکت سے اللہ نے شفا دے دی، بچہ ایسے ایسا صحیح ہو گئے۔ اب صحیح ہو گئے تو معتقد ہو گئے، فائدہ ہوا نا معتقد ہوا۔ میں نے کہا داڑھی رکھو، داڑھی بھی رکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا نماز پڑھو، نماز بھی پڑھا۔ کرتے 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 وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے، تو پتہ یہ چلا وہ جو بچے کو جو اللہ نے بیمار کیا تھا، پریشان کرنے کے لیے نہیں کیا تھا، ڈپریشن میں ڈالنے کے لیے نہیں کیا تھا۔ اللہ تو 70 ماؤں سے پیار کرنے والے ہیں، وہ تو اللہ پاک اپنا بنانے کے لیے مسائل بھیجے تھے تھوڑے سے، اتنی سی بات ہے، اس میں اللہ کی محبت نہیں چھپی ہوئی۔ نہیں تو اگر اللہ پاک مرنے دے ایسی، ٹھیک ہے تو کر حرام کام جتنے بھی کرنے، اور میں تجھے خوب مزے سے رکھوں گا، تو یہ تو خطرناک بات ہو گئی۔ دھوکے میں مرے گا ایسا آدمی، مرے گا تو پھر اسی حالت میں تو پھر وہاں خطرناک طریقہ شروع ہوگا اصلاح کا۔ خود ہمارے پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی عبرت انگیز حدیث شریف ہے، آپ نے ارشاد فرمایا دو طرح کے کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم لوگوں کی وہ ہوتی ہے کہ وہ جتنی گناہ کرتے ہیں، جتنے حرام کام کرتے ہیں، جتنی اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ پاک اتنا زیادہ ان کو چین، سکون، عافیت، مال و دولت، ہر چیز ان کی A1 ہو کے رکھے گا۔ خلاصہ حدیث پاک کا، جتنی بدماشیاں، جتنے حرام کام، اتنی رحمتیں، اتنی نعمتیں۔ اب کیا فرمایا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کو ایسے لوگوں سے بغض ہے، اس لیے اللہ پاک اس کو خوب نعمتیں دے رہا ہے جتنی وہ نافرمانی کرے، اور عافیت سے بھی رکھا ہوا ہے۔ ہوگا کیا کہ وہ تھوڑے عرصے میں دھوکے میں پڑے گا، اس کے دل میں کیا بات ہے کہ اگر میں برا ہوتا، اللہ کا نافرمان ہوتا، تو یہ عیش و عشرت ہوتے، یہ چین سکون ہوتا میرے پاس، اللہ مجھ سے راضی ہے، اللہ مجھ سے خوش ہے، دیکھو میں جتنی بھی غلط کام کر رہا ہوں، کچھ بھی کر رہا ہوں، میرا اللہ کا معاملہ ہے، لیکن نعمتیں دیکھو کتنی چین سے زندگی گزر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے۔ وہ یہ دھوکے میں یہی چاہ رہا اللہ پاک، اے میرے بندے تو یہی سوچتا رہے اور اسی حالت میں مر۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت بھیجیں گی نہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو میری طرف متوجہ ہو جائے، اللہ نہیں چاہ رہا ہے۔ ذرا غور کیجئے، یہ بہت اہم حدیث سے پاک ہے۔ کیوں؟ غفلت میں رہے، غفلت میں رہے، عادتاً انہی حرام کاموں میں رہے، اور پھر اسی حالت میں اس کی موت آئے، اور جب موت آئے تو پھر اللہ پاک یہ چاہ رہا وہاں بھگت، وہاں تجھے بتاؤں گا میں۔ تو بھائی بعض لوگ اکثر بڑے شکوے سے بھی کہتے ہیں، مجھ سے بھی کئی لوگوں نے کہا جی میں تو ذرا سا کچھ کرتا ہوں فوراً پکڑ آ جاتی ہے، ہے نا، فلا فلا لوگ ہیں وہ تو یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا اکثر لوگ۔ تو بھائی یہ بڑی خطرناک بات ہے، یا تو اللہ سے بھائی کہہ دیں ایسے لوگ کہ بھائی اللہ میاں آپ بھی میرا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ کر دیجیے۔ تو بھائی یہ مبغوض لوگ ہیں، اللہ کو جن سے بغض ہے، اللہ جن سے ناراض ہے، ان کو اللہ تشکیہ نہیں کر رہا ہے، اللہ ان کو پاک کرنے کے لیے کوئی پریشانی مبتلا نہیں کر رہا ہے، اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیے کہ اسی حالت میں مرو، تاکہ پھر منازعہ کے وقت سے موت سے لے کے پھر آگے کی کہانی تمہاری زندگی شروع ہوگی برزخ کی، وہ پھر تمہیں پتہ چلے گا۔ تو یہ چیز ہے، تو یہ تشکیہ نفس کا تین طریقے بتا دیے بھائی۔ دنیاوی پریشانی آتی ہیں، مرنے کے بعد اس سے زیادہ پریشانی آئیں گی۔ تیسرا اپنے نفس کی اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ آسان کہ آدمی اپنی عافیت جب ہو اسی وقت اصلاح کرا دے، تو بہت سے دنیاوی اخروی مسائل سے بچ جائے گا۔ تو بتائیے اسی اصلاح نفس نہ ہونے کی وجہ سے جنت اور جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب یہ جنت اور جہنم کے فیصلے اصلاح نفس نہ ہونے کی وجہ سے، کیا مطلب؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے کے اندر تکبر ہوگا، جس بندے کے اندر تھوڑا سا بھی تکبر ہوگا، بڑائی ہوگی اپنی، کسی بھی درجے میں وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، اپنی علم کے حساب سے، پیسے کے اعتبار سے، یا وہ دینی اعتبار سے بھی، کسی بھی اعتبار سے بڑائی اس کے اپنے اندر اگر آ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خطرناک وعید بیان فرمائی کہ اللہ رب العالمین اس کو مخلوق کی نظر میں سور اور کتے سے بدتر کر دیں گے۔ بتائیے آپ، بڑا بننے، جو آدمی بڑا بنتا ہے، تکبر دکھاتا ہے، وہ کیا سمجھتا ہے کہ لوگ شاید مجھے بہت اونچی ہائی کلاس کا سمجھ رہے ہیں، مجھ سے متاثر ہو رہے ہیں، بھائی یہ تمہاری اپنی سوچ ہے، آخر دو جہاں وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے عزت نہیں مل رہی تمہیں، کہ اب اللہ پاک انتقام ایسا لیں گے کہ مخلوق کی نظر میں سور کتے سے بدتر ہو جائے گا وہ شخص. تکبر اتنی خطرناک چیز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے یہ بات کہلوائی ہے کہ تکبر میری چادر ہے. تکبر تو اللہ کے لیے نا، تکبر میری چادر ہے، تو جو کوئی اس چادر میں گھسنے کی کوشش کرے گا، یعنی خود چادر میری اڑے گا، میری والی چادر اڑے گا یعنی تکبر کی، تو میں اس کی گردن توڑ دوں گا اور جہنم رسید کر دوں گا. بتائیے، تو یہ اصلاح نفس نہیں ہوا. تکبر تو اصلاح کرائی نہیں رہا، اب دنیاوی مصیبتیں آئیں گی، ذلت بھی ملے گی اور جہنم میں الگ جلنا پڑے گا، تو اصلاح نفس ہوئی نہیں. اب چاہے انسان کو کتنا ہی کسی بھی دین کے شعبے میں ہو، چاہے بہت بڑی داڑھی بھی کیوں نہ ہو، چاہے ذکر اسفار کرنے والے ہی کیوں نہ ہو، یہ صرف سمجھانے کو مثالیں دے رہا ہوں دو چار اصلاح نفس کیا چیز ہے. ایک اور حدیث شریف کا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اتنا بڑا مقام ہے کہ چاروں خلفاء راشدین کے بعد علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کا مقام تھا، اور قرآن پاک کی جو تفسیر وغیرہ وہ انہی سے زیادہ تر کتابوں میں موجود ہے. کیا ان کا مقام تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ بھی تھے، تو صحابہ کرام ان سے بہت محبت بھی اس میں کرتے تھے. تو ایک بار یہ اپنے غلام کی پٹائی کر رہے ہوتے ہیں، بہت مار رہے ہوتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں کہ پیچھے سے نبی پاک عاقد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا تو آپ کو بہت دکھ ہوا، بس آپ یہ کہتے ہوئے چلے گئے، اے ابا مسعود ایک بات یاد رکھنا، جتنی تمہیں قدرت اس غلام کے اوپر ہے اس سے کہیں زیادہ قدرت اللہ رب العالمین کو تمہارے اوپر ہے. یعنی تم سمجھ رہے ہو یہ میرا غلام ہے، اس سے اگر کوئی خطا ہو گئی اور تم سمجھ رہے ہو کہ میں اس کا مالک ہوں، جو چاہے کروں خوب پیٹوں، تو آپ نے اصلاح فرما دی. یہ اصلاح ہی تو تھی کہ تم سمجھ رہے ہو کہ غلام ہے، تمہیں اختیار ہے، یاد رکھنا جتنی تمہیں اس غلام کے اوپر قدرت ہے اس سے کہیں زیادہ اللہ کو تمہارے اوپر قدرت حاصل ہے. یعنی اگر اللہ کو انتقام آگے انتقام لینا چاہیں گے، تم سے بدلہ لیں گے، تو تمہارا کیا ہوگا. بس یہ سننا تھا، اور انہیں غلام کو آزاد کر دیا. بہرحال آپ سلم تو تشریف لے کے چلے گئے، تھوڑی دیر میں آئے اور انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس بات نے مجھے ہلا دیا، اور میں نے اسی وقت اللہ سے توبہ کی اور اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا. تو آپ جواب سنیے، عاقد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے بابا مسعود تم نے بہت اچھا کیا، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو جہنم کی آگ تم کو جھلسا کے ہلاک کر دیتی. بتائیے اپنے اتنے جلیل القدر صحابی رسول کو فرما رہے ہیں کہ جہنم کی آگ تمہیں جلا کے ہلاک کر دیتی. کس وجہ سے؟ غصے کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے. اپنے صحابی کو یہ کہہ رہے ہیں بھائی، تو آج کس کا منہ ہے کہ میں ایسا میں ویسا. بتائیے صحابہ، اور اشرم وشرم سے بھی، اشرم وشرم ان کا نام تھا. تو پتہ چلا کہ غصے کی اصلاح نہ کرانے سے یہ اتنی سخت وعید آ رہی ہے. تو آج لوگ ان چیزوں کو سمجھ نہیں رہے. بڑے بڑے اکثر لوگ دیندار بھی بنے ہیں، بیویوں کی پٹائیاں لگ رہی ہیں، بیویوں کے ساتھ بدتمیزی ہے، گالیاں ان کو پڑ رہی ہیں. حضرت والا ہمارے رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ ناراض ہوتے تھے، اور کہتے ہیں مجھے بہت دکھ ہوتا ہے کہ جب کوئی داڑھی ٹوپی میں ہو، بادشاہ ہو، دیندار ہو، تو بیوی اس کی روتی ہو اور فون اس کے آتے ہیں اور خطوط لکھتی ہو کہ وہ بہت بڑا کوئی ظالم جابر ہو، تو پھر وہ بیچاری ناراض ہو کے پھر ہر ایک لڑکی سے کہے گی بھائی پینٹ شرٹ والے سے کر لینا، داڑھی منڈے سے، کسی انگلش میڈیم سے پڑھے ہوئے، لیکن کسی داڑھی ٹوپی والے سے مت کرنا، کیونکہ اس نے میرے ساتھ بہت برا کیا. تو حضرت والا رحمۃ اللہ یہ کہتے تھے، دیکھو کرے گا ایک داڑھی ٹوپی والا بدنام پوری برادری ہوگی. ورنہ اب تک تجزیہ اور تجربہ یہی ہے کہ ماشاء اللہ الحمد للہ زیادہ تر جو بیویاں خوش رہتی ہیں اکثریت، وہ داڑھی ٹوپی والے جو لوگ ہوتے ہیں بہت محبت سے اپنی بیویوں کے ساتھ رہتے ہیں. اب یہ بھی حقیقت ہے. حضرت والا فرما دیتے ہیں میری پوری 80 سال کی زندگی کا تجربہ ہے کہ الحمد للہ اگر ایوریج دیکھا جائے تو اب بھی دیندار لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت محبت سے رہتے ہیں. تو اب کوئی آدمی دیندار بھی ہے اور ماشاء اللہ خوب حاجی بھی ہے، نماز روزہ قرآن سب کچھ ہے، لیکن بیوی کے ساتھ تلخ ہے، خود سے میں رہتا ہے، بدتمیزی اور بدتہذیبی بھی ہے، تانے مارتا ہے، ایسے ایسے بعض لوگوں کی شکایت آتی ہیں، بعض خواتین جو بیت ہیں فون آتے ہیں، وہ اتنے ظالم شوہر ہیں کہ وہ ایک مہینے میں اپنی ماں کے گھر بیچتے ہیں، اور اس میں بھی شرط یہ ہوتی ہے کہ میرے ساتھ جاؤ گی میرے ساتھ آؤ گی. بھائی کیا یہ بات ہے؟ کیوں بھائی، یہ کوئی، یہ تو شک کرنے والی بات ہے. کیا بھروسہ نہیں ہے بیوی کے اوپر؟ ماں کے گھر تو جا رہی ہے اور ایک مہینے میں تم نے بیچاری کو چھوڑا ہے، اور اس میں بھی آپ ساتھ لگ کے جا رہے ہیں، اور اس میں ساتھ جا رہے ہیں تو وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں میرے ساتھ، میرے سامنے بیٹھو، جو بات کرنی ہے ماں سے میرے سامنے کرو بہنوں سے. بھائی کچھ دل کا حال، وہ کچھ تنہائی اس کو بھی چاہیے، اپنے لوگوں سے کچھ ذرا وہ زخم ہلکا کرتی ہے، باتیں کرے گی. لیکن آج کل عجیب عجیب لوگوں کی مینٹلٹی ہوتی ہے. تو ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، غصہ نہیں ہونا چاہیے. تو اس صورت میں یہ پھر یہ ذکر اذکار یہ چیزیں نہیں بچائیں گی آدمی کو. اللہ نہ کرے اگر کسی کے اوپر ظلم اگر ہم نے کیا، غصہ اور ظلم. ایک یہ بھی حدیث شریف کا بہت ہی مشہور واقعہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایک عورت تھی نمازی پرہیزگار تہجد گزار نمازی نیک عورت، ایک دفعہ اس کو کہیں رشتے داروں کے جانا تھا کئی دن کے لیے، تو اس کی ایک بلی تھی، تو وہ بلی کو باندھ کے چلی گئی، آزاد نہیں چھوڑا اور چلی گئی وہ ایسی، تو بلی ظاہری بات ہے بندی ہوئی تھی، کیا کرتی، ایک دن دو دن تڑپ تڑپ کے مر گئی، تو اللہ رب العالمین نے اس عورت کو جہنم رشید کیا، مقدمہ یہ چلا اللہ کی طرف سے کہ یہ بلی چونکہ تم نے پالی ہوئی تھی، تم اگر جا رہی تھی تو اس کو آزاد کیوں نہیں چھوڑا، کہ اپنا شکار تو خود مارنے کی، تم نے باندھا کیوں اس کو، باندھنے کے اوپر بلی پہ ظلم کی وجہ سے وہ تہجد گزار عورت نے ایک نمازی عورت جہنم رسید ہو گئی بیچاری۔ اسی طرح کتے کے اوپر حدیث شریف میں فاحشہ عورت تھی، جا رہی تھی کنویں میں، کتا دیکھا بس پانی سے پیاس سے تڑپ رہا تھا، اپنا چمڑے کا موزہ وغیرہ کو اس نے نکالا سامان، کنویں سے پانی نکال کے اس کو پلا دیا، تو پھر اس عورت کو اللہ پاک نے جو فاحشہ عورت تھی اللہ نے اس کی مغفرت کر دی، جنت میں گئی۔ تو کتے بلی پہ جہنم، جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں، یہ مقصد ہے، ایک بلی پر ظلم ہوا، نیک نمازی عورت دینداری کے باوجود جہنم رسید ہوئی بلی کے اوپر۔ تو جب کتے بلی پہ جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں، جنت جہنم کے، تو جو لوگ انسانوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، ماں باپ کے ساتھ جن کا رویہ اچھا نہیں ہے، بھائی بہنوں کے حقوق جو کھا رہے ہیں، یا بیوی بچوں پہ جو ظلم کر رہے ہیں، غصہ کر رہے ہیں، بھائی تو ان بیچاروں کا کیا ہوگا، سوچنا چاہیے، پھر اس صورت میں یہ دینداری بچائے گی ہمیں؟ تو آج یہی معاملہ ہے، حقوق اللہ بھی پورے کرنے ہیں، حقوق العباد بھی پورے کرنے ہیں، ظاہر بھی بنا دیا، ماشاءاللہ ہمارا ظاہر بن گیا، اب کوشش یہ کرنی ہے ہمارا باطن بھی بنے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، ایکسٹرنل انٹرنل، ظاہری گناہ، ایک مٹھی داڑھی ہم نے رکھ لی، ٹخنوں سے اوپر پانچیں رکھ لی، ماشاءاللہ مبارک، دنیا میں ہم کہیں بھی چلے جائیں، دنیا کے کافر دیکھ کے بول دیں گے کہ یہ مسلمان ہے، ماشاءاللہ بھائی اچھی بات ہے، لیکن بات ختم نہیں ہو رہی، آگے اللہ فرما رہے ہیں ظاہری گناہ چھوڑ دو، چھوڑ دیے، اب آگے اللہ فرما رہے ہیں باطنی گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ، یہ اصلاح نفس کی بات آ رہی ہے، کہ اب داڑھی ٹوپی میں گندی چیزیں مت دیکھنا، موبائل پہ داڑھی ٹوپی میں حرام مت کھانا، داڑھی ٹوپی میں بیوی کو بیوی پر ہاتھ مت اٹھانا، ایسی حرکتیں مت کرنا جس سے داڑھی ٹوپی بدنام ہو، نہیں تو تمہارا یہ حلیہ بدنام ہوگا، داڑھی ٹوپی والے بدنام ہوں گے۔ اب باطن کی اصلاح بعد میں آ رہی ہے، لیکن ترتیب کیا آ رہی ہے قرآن پاک میں، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہ بھی چھوڑو، پہلے ظاہر بنانا پڑے گا، پہلے داڑھی رکھنی پڑے گی، ٹخنوں سے اور پینچ ٹوپی آدمی پہنے، پھر اس کی برکت سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ باطن بھی بن جائے گا، لیکن جس کا ظاہر ہی نہیں بنا تو باطن پھر کیسے بنے گا؟ تو اللہ رب العالمین کو دونوں چاہیے۔ اس پر بھی لوگوں کی بحث ہوتی ہے کہ داڑھی والے زیادہ خراب ہوتے ہیں، میں بغیر داڑھی والا اچھا لگے گا، میں داڑھی رکھ کے غلط کام کروں، تو بھائی بحث اللہ پاک نے ختم کر دی، ترتیب اللہ نے بتا دی، پہلے ظاہر بنے گا پھر باطن، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر جس کا بن گیا مبارک ہے، وہ باطن کی فکر کرے، اگر کوئی ماشاءاللہ کسی کا باطن بہت اچھا ہے، اچھی بات ہے بنا ہوا، ظاہر نہیں ہے تو بھائی وہ کوشش کر کے ظاہر بنائے، تو ایک چیز پکڑنے سے کام نہیں بنے گا، اللہ کو دونوں، اللہ کی چاہت ہے دونوں چیزیں بنانی ہے، ظاہر بھی اور باطن بھی، پھر بندہ اولیاء اللہ بنتا ہے، پھر تقوی کے انعامات اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں، پھر اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر برستی ہیں۔ تو یہ تین طریقے ہو گئے اصلاح نفس کے۔ تو اب اصلاح نفس کے گناہ ہوتے ہیں، بد نظری کرنا، غصہ، تکبر، لوگوں کی حقارت یا ظلم کرنا، یا اسی طرح سے عبادات میں سستی کا ہے، اسی طرح بہت سی چیزیں، تو یہ سارے گناہ کہلاتے ہیں۔ تو اب مسئلہ کب خراب ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ توبہ نہیں کرتے۔ اب سوال مشائخ نے کیا، ایک علماء اور مشائخ نے ایک بہت اصل چیز یہ بتائی ہے کہ گناہ کرنے سے اللہ کی پکڑ نہیں آتی، ایک عجیب بات بتا رہا ہوں بھی، گناہ کرنے سے فوراً اللہ کی پکڑ نہیں آتی، نہ اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ نے بھی ہمارے اندر نفس ہمارا رکھا ہے، کہ گندگی کے بھی اللہ نے ہمارے اندر خواہشات رکھے نفس کے تقاضے، اور نیک اعمال کرنے کی بھی، گناہ سے بچنے کی، فالہمہا فجورہا و تقواہا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے اندر فجور کا مادہ بھی رکھا ہے، گناہ کرنے کا، غلط چیزوں کا، اور و تقواہا، اور تقوا بھی رکھا ہے، تمہارے اختیار میں دونوں چیزیں رکھی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا گناہ کی اور اللہ کی فوراً پکڑ آ گئی، کیونکہ اللہ نے یہ بھی قرآن پاک میں فرمایا کہ اگر ہم لوگوں کے گناہوں کے سبب ہاتھ کے ہاتھ لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیں تو پھر روئے زمین پہ کوئی متنفس تمہیں زندہ نہ ملے، یعنی یہاں گناہ کیا، یہاں ہم نے عذاب بھیجا، سب مر گیا، تو نظام کائنات تو ٹھنڈا ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو مطلب یہ کہ اللہ فرما رہا ہے میں ڈھیل دیتا ہوں، شاید میرا بندہ اب توبہ کر لے، شاید میرا بندہ اب توبہ کر لے، شاید اب گناہوں سے باز آ جائے، لیکن جب نہیں آتا، ایک عمر مسلسل گزر جاتی ہے، پھر اللہ پاک اس کے تذکیے کے لیے مسائل بھیجتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں شاید یہ توبہ کر لے، توبہ نہ کرنے کی وجہ سے مسائل ہوتے ہیں، فوراً گناہ کر کے پکڑ نہیں آتی، کیونکہ اللہ کی ناراضگی چھپی ہے، میرے بندے تجھے نفس اور شیطان نے بہکایا، تیرے اندر ہیجان پیدا ہوا، تو نے جو کرنا تھا نفسانی خواہشات کو اپنی پوری کر لیا، لیکن جب تیرا وہ بھوت اتر گیا، جوش اتر گیا، تو نے اپنی چلا لی، میری نہیں مانی، نفس اور شیطان کی تو نے رکھی، لیکن بعد میں تو تجھے احساس ہوتا کہ آہ میں نے کس رب کی نافرمانی کر دی، اللہ تو مجھے معاف فرما، ہو گئے نا، توبہ تو کر لو بھائی، اب توبہ بھی نہیں ہے، اگلے دن پھر وہی کام، چار دن بعد پھر وہی کام، تو پھر کیا ہوگا؟ اب یہ بوجھ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے گناہوں کا، پھر اس کو لیول کرنے کے لیے اللہ پاک پھر پریشانیوں سے گزارتے ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے۔ تو یہ غصہ، یہ سارے امراض بتا دیے، بد نظری، اور خاص طور پہ بد نظری تو بہت ہی لانتی چیز ہے بھائی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی بد دعا دی ہے، لعن ناظر منظور علیہ، یہ کون فرما رہا ہے؟ آخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ پاک لعنت فرما اس پر جو بد نظری کرے، دوسروں کی ماں بہن بیٹیوں کو دیکھے، نامحرم کو دیکھے، اور اللہ ان پر بھی لعنت فرما جو اپنے آپ کو بد نظری کے لیے پیش کرے۔ پیش کرنے میں بیچاری وہ کون آتی ہیں؟ ہماری ماں بہنیں جو شرعی پردہ نہیں کرتی، جو نامحرموں کے سامنے آ جاتی ہیں، دونوں کو جو ہے وہ کون، کس کی بد دعا آ رہی ہے؟ کسی مولوی صاحب کی بات نہیں، مولوی صاحب نے بد دعا نہیں کی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء وہ فرما رہے ہیں۔ بھائی اگر ہم لوگ غور کریں کہ یہ عورت کا پردہ، دو اہم چیزیں، عورت کا پردہ اور مرد کی نظر، جب یہ لگام جب اس کے اوپر ہوگی تو ان شاء اللہ تعالیٰ تقوی نصیب ہوتا ہے، پھر اس کو تقوی نصیب ہوتا ہے۔ آج یہ بہت بڑی سازش چل رہی ہے یہ اغیار کی، کہ گھر گھر جو انہوں نے موبائل سیٹ پہنچا دیے، تو ابھی بالا کوٹ، اور ابھی 15-20 دن پہلے جانا ہوا تھا مختلف، یہ پاکستان کے مختلف شہروں میں، بالا کوٹ وغیرہ، سوات، ادھر ادھر، تو وہاں دیکھا بیچارے غریب لوگ، اور جہاں دنیاوی جو عیش و عشرت نہیں ہے، غریب لوگ بیچارے محنت کش ہیں، اور دینداری بھی ماشاءاللہ بہت ہے، پردوں کا بھی اہتمام ہے، لیکن یہ خفیہ طریقے سے جو موبائل وہاں بھی پہنچ گیا، تو وہاں کے کتنے لوگوں نے کہا، بس دعا کریں کہ ابھی 5-10 سال کی باتیں جو آپ کو دینداری اور اچھا ماحول نظر آ رہا ہے، یہ وقت اگر یہی اینڈرائڈ سیٹ اسی طرح سے یہاں پہ استعمال ہوتا رہا، 10 سال بعد آپ یہ دیکھیے گا یہ بھی شہری علاقوں کی طرح ہوگا، اور یہاں پہ بھی سارے جرائم ہو رہے ہوں گے۔ تو اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانی ابھی بھی دکھا رہے ہیں، تو گناہوں سے بچنے کے اوپر، کہ یہ سارے معاملات، تو اس موبائل نے تو تباہی مچا دیے۔ ابھی بڑے بڑے جید علماء کرام نے، تقی عثمانی صاحب دعویٰ کرتا، انہوں نے بھی 1 گھنٹے کا بیان کیا صرف اینڈرائڈ سیٹ کے اوپر۔ انہوں نے کہا میں بے دین گناہگار لوگوں کی بات ہی نہیں کر رہا، بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگ، مرد متقی پرہیزگار، رابعہ بصری جیسی متقی شرعی پردہ کرنے والی اللہ والی خواتین کے انہوں نے معاملات بتائے، کہ بیچارے برے نہیں تھے، متقی تھے، اللہ والے تھے، صرف ایک چوک کر گئے۔ وہ چوک کیا تھی؟ غلطی، نفس پہ بھروسہ کر لیا۔ یار ہم ایسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ توبہ توبہ، اپنے اوپر کنٹرول ہونا چاہیے۔ آج زیادہ تر یہ بولتے ہیں، یار اس سے کیا ہوتا ہے، اویئرنیس بھی کوئی چیز ہوتی ہے، جو زمانے کے ساتھ کٹا تھوڑی جاتا ہے، آپ کے استعمال کے اوپر ہے، آپ موبائل کا کس طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ تو بھائی لیکن یہ بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، یہ اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالو، اللہ نے منع فرمایا اس پہ، حضرت والا ہمارے مرشد رحمۃ اللہ نے ارشاد فرمایا، دیکھو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ پانی میں اترے اور گیلا نہ ہو۔ بھائی پانی میں اترو گے تو گیلے تو ہو گے، اب موبائل جب ہر وقت ساتھ میں ہوگا تو بد نظری سے کوئی بچ سکتا ہے؟ کوئی خاتون اگر استعمال کریں گی اس میں، کیا مرد آدمی نہیں آ رہا ہے، وہ بھی بد نظری کی لپیٹ میں آئیں گی۔ اگر کوئی مرد صاحب دیکھیں گے وہ موبائل ہر وقت، تو اس میں لڑکیاں، عورتیں، ماڈلس آئیں، آ رہی ہیں نہیں آ رہی، تو کہاں تک بچیں گے؟ یہاں تک کہ بریکنگ نیوز جو اس میں آتی رہتی، تو پیچھے بیک گراؤنڈ میں میوزک نہیں آتی، تو کیسے بچ سکتا ہے آدمی؟ اس میں قوت ارادی کی کیا بات ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو نفس کو دھوکے دینے والی بات ہے نا۔ اب دیکھیں میرے پاس بھی موبائل ہے، یہ دیکھیں سادہ میں نے موبائل رکھا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، والا تقرب زنا، اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ زنا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، بہت اونچی چیز ہے، بہت بڑا گندا گناہ ہے، تو وہ تو بڑی بات ہے، یہ نہیں کہا زنا مت کرو، اللہ نے فرمایا ان ذراؤں سے بھی بچو جن سے یہ گناہ ہونے کا اندیشہ ہو، اس میں موبائل سیٹ استعمال کرنا، فوج چیزیں دیکھنا، غلط چیزیں دیکھنا، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں کو ایجوکیشن سسٹم میں پڑھنا، ہر وہ چیز جس سے یہ گناہ ہونے کا ڈر ہو، تو اللہ فرما رہے ہیں ان ذراؤں سے بچو۔ لیکن آج المیہ یہ کہ ہم قرآن اور حدیث کی آیتوں کے اوپر ہم اپنی لاجک پیش کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں ہاں نہیں وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں۔ ارے بھائی اللہ کی بات کے اوپر کسی بشر کیسے کہہ سکتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں؟ یہ آج کل جو انگلش سسٹم چل رہا ہے، علماء کرام نے بھی بتایا کہ یہ جو انگلش میڈیم اسکولوں میں آج کل جو یہ پڑھائیاں چل رہی ہیں، تو اکثر اسکولوں کا جو سلیبس اتنا خطرناک کر دیا انہوں نے کہ بے دین اور لادینی سکھائی جا رہی ہے۔ تو علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں اب جو بچے میٹرک کر کے نکلیں گے تو ان میں 60% ارتداد ہوگا کفر۔ یہ ایسی بات نہیں رہی، کیونکہ سبجیکٹ بدل دیے گئے، اسلامی تشخص جو تھا وہ بڑے بڑے اہم چیپٹر نکال دیے گئے، نشان حیدر ختم کر دیے گئے جو ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، اور بھی بہت کچھ تھا اس میں نکال دیے گئے، اس کی جگہ پاپ سنگنگ کے شعبے ڈال دیے گئے۔ اسی طرح آج کل نیا یہ نظام چل رہا ہے انگلش اسکولس میں کہ آپ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے دین کا لاجیکلی اس کو پروف کریں، پوچھیں کہ میں یہ کیوں کروں۔ ٹیکنوسوور پائنچے کو لوگ کہتے ہیں آج اسکول میں، سوال ہوتا ہے لاجک کیا ہے؟ لاجک پوچھنے والے عیسائی ہندو نہیں ہے، مسلمان، لاجک۔ تو بھائی جو لاجک پوچھے گا وہ تو اسلام کو تو پٹا ہی اس کی گردن سے اتر گیا. ایسے تو ہزاروں چیزیں کہاں تک کوئی لاجک دے گا. ہم تو اللہ اور رسول کا ہمیں حکم ماننا ہے, ہمیں وجہ تھوڑی تلاش کرنی ہے. تو یہ بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے. ان کی محنت ہمارے اوپر نہیں ہے, ہم تو پکے ہو چکے, عمر گزار دی ہم نے. اب جو محنت ہو رہی ہے وہ نئے بچوں کے اوپر ہو رہی ہے. تو خدا را اپنے بچوں کو نگہداشت کریں, ان کو یہ موبائل وغیرہ نہ دیں. اچھے اسکولوں میں دونوں تعلیم دلائیں. آج کل ایسے بھی اسلامک اسکول بن چکے ہیں جو او لیول کی بھی تعلیم دے رہے ہیں اور دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں. تو دو دھاری تلوار ایسے بچے بنیں گے, بہترین A1 قسم کے, کہ دنیاوی طور پہ بھی A1 ہے وہ اور دینی طور پہ بھی A1 ہے ماشاءاللہ. ایسے اسکولوں میں داخلہ دلوائیں. تو اور آئندہ جو وقت آنے والا ہے, دجالی دور جو مزید بڑھ رہا ہے آگے, تو آئندہ جو بچے ہیں ان کو تو اور زیادہ خطرناک دور ملے گا. ان کو تو ایمانی طور پہ, جسمانی طور پہ, روحانی اعصابی طور پہ, علمی طور پہ بہت مضبوط ہونا ہے, نہیں تو آگے کی جو نسل ہے وہ خودکشیاں کر لے گی. یہ علماء مشائخ کہہ رہے ہیں آگے کا جو دور آنے والا ہے, اگر ہم نے ان کی بیس نہیں بنائی, تو اگر ان کو اویئرنیس نہیں دی دین اسلام کی, ان کو ایمانی طور پہ مضبوط نہیں کیا, تو ہم تو صحیح وقت پہ پیدا ہوئے اور صحیح وقت پہ چلے جائیں گے اللہ کے پاس. لیکن جو آنے والی نسلیں وہ بہت برا وقت دیکھیں گی آگے. اور ایسا ہونا ہے کہ دجال کے اگر فتنے, اگر ہم احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں کہ جب دجالی فتنے, جب دجال خود باہر نکلے گا اس وقت کیا حال ہوگا. تین تین چار چار دن کے فاقے سے لوگ گھروں میں پڑے ہوں گے, روح اب نکلے یا اب نکلے, نہ کھانا نہ روٹی نہ پانی. اس وقت گلی میں آواز لگے گی, دجال آئے گا, روٹی لے لو, کھانا لے لو, پانی لے لو. پھر لوگ بےچارے بڑی ہمت کر کے اٹھے گا کوئی اور چاہے گا میں گھر والوں کو اپنے بچاؤں کو جس سے کھانا پانی لے لوں. اس کے ماتھے میں لکھا ہوگا کافر, وہ کہے گا سب دوں گا روٹی پانی, پہلے مجھے خدا مان. اور کتنے ایسے ایمان والے ہوں گے جو کہیں گے بھائی میں نے تجھے خدا مان لیا, بس تو روٹی پانی دے, میرے بیوی بچے مر رہے ہیں. پھر وہ کافر ہو جائیں گے لوگ اور پھر روٹی پانی لے کے اس طرح سے ان کی زندگی تباہ ہوگی. لیکن پھر صحابہ کرام نے سوال کیا, یا رسول اللہ علیہ وسلم, تو اس زمانے میں تو اللہ والے لوگ بھی ہوں گے متقی, وہ تو اس کو خدا نہیں مانیں گے, تو وہ بےچارے اپنی بھوک پیاس کیسے مٹائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اس وقت ان کا ذکر اللہ, تسبیح اور تحلیل, لا الہ الا اللہ اور استغفار درود شریف, یہ سبحان اللہ, یہ ذکر اللہ اس کھانے پینے کا قائم مقام بن جائے گا, ان کی بھوک پیاس اس سے مٹ جائے گی. اور وہ دبیں گے نہیں, نہ جھکیں گے, نہ ڈریں گے, نہ اس کو وہ خدا مانیں گے. تو پھر صحابہ کرام نے پوچھا, یا رسول اللہ آخر دجال کے فتنے سے بچیں گے کیسے لوگ, کون بچے گا دجال کا فتنہ کیا ہے, یہ بھی سن لیجیے. آپ نے ارشاد فرمایا, حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جتنے فتنے آئیں گے ان میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا, اس سے بڑا کوئی فتنہ ہی نہیں. اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے, پناہ. تو اب یہ جو سب دجالی اور یہ یہودیوں کا, یہ اسرائیلیوں کا جو یہ ظلم کر رہے ہیں, ان کا خدا ہوگا وہ دجال. اور مقام لد کے اوپر اسرائیل میں وہ ایک محل وہ تعمیر کر رہے ہیں, ان کی کتابوں میں لکھا ہے یہودیوں کے یہاں پر جو دجال ہوگا وہاں سے اس کا ظہور ہوگا, نکلے گا, وہ محل بنا رہے ہیں پیدائش کی جگہ سمجھ کے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقام لط کے اوپر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ذبح کریں گے, وہ تو اس کے قتل کی جگہ ہے. تو آئندہ جو وقت آنے والا ہے وہ بہت ہی خطرناک دور آنے والا ہے. جو وقت گزر رہا ہے وہ پہلے دور سے خراب گزر رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات ہم دیکھیں, مہنگائی کے حوالے سے دیکھ لیں, حکمرانوں کے حساب سے دیکھ لیں, ایمانی حساب سے ہم دیکھ لیں اور گناہوں کے حساب سے دیکھ لیں, ہر چیز میں ابتری سے ابتری آتی جا رہی ہے. معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں, لوگوں میں محبتیں ختم ہو گئی, بہن بھائیوں تک میں محبتیں ختم ہو گئی ہیں, ماں بیٹے اور اولادیں والدین ایک دوسرے کو استعمال کر رہے ہیں, قیامتی سخت دور چل رہا ہے. تو آئندہ مزید 10-20 سال کے بعد اور خرابی ہوں گی. تو لازمی ماں باپ کے اوپر واجب ہے کہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی صحیح ان کو تعلیم دیں, تاکہ وہ آگے کے حالات میں اپنے آپ کو سروائیو کر سکیں, اپنے آپ کو بچا سکیں, ان کو پتہ ہو کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے. اور ایک اور خطرناک ایک آیت قرآن پاک میں, اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں, قو انفسکم اہلیکم نارا, ذرا غور کیجئے, اللہ فرما رہے ہیں گھر کے باپ کو, ماں کو نہیں, گھر کے باپ کو فرما رہے ہیں کہ بچاؤ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے, اپنی جان کو. پہلے باپ کو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو بچاؤ جہنم کی آگ سے, اور اپنے اہلکم نارا, اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ جہنم کی. بیوی بچے بعد میں, پہلے اپنی جان کو. اور کس جہنم کی آگ سے, جس کے جو ایندھن ہے اس کے انسان اور پتھر ہیں, اور اس جہنم کے اوپر اتنے خطرناک, اتنے ظالم, اتنے تنخو فرشتے مقرر ہیں جو ذرا رحم نہیں کرتے, وہ وہی کرتے ہیں جو ہم نے انہیں حکم دیا. کیا فرما رہا ہے اللہ, کہ ظالم فرشتے مقرر ہیں جہنم کے اوپر, اور وہ بہت ظالم ہیں, وہ رحم نہیں کریں گے, وہ میرے حکم کو دیکھ رہے ہیں کہ میں نے تم پر عذاب کی نہیں مسلط جب کروں گا تو ان کو رحم نہیں آئے گا کہ دنیا میں بہت وی آئی پیتے, ذرا ان کو ریسٹ لینے دو, ذرا پانی شانی پینے دو, ان کو ٹھنڈا پلاؤ, پھر دوبارہ ان کو وہ کرے گا. ایسا نہیں, اللہ فرما رہے ہیں وہ رحم نہیں کریں گے, بس وہ میرے حکم کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا. تو کس طرح کھول کھول کے اللہ بتا رہے ہیں, قو انفسکم, پہلے باپ کو یہ کیوں کہا, پہلے اپنی جان کو بچاؤ, خود متقی پرہیزگار بنو. وجہ کیا ہے بھائی اس کی, اس کی مثال یوں سمجھ لیں، اگر کوئی کرکٹر ہوگا تو جب اس کا کوئی بیٹا ہوگا، بڑا جب ہونا شروع ہوگا تو اس کی پوری 100% کوشش ہوگی میں اپنے بیٹے کو بہترین کرکٹر بناؤں، بیٹسمین، کیونکہ جیسا باپ ہوگا ویسے ہی ہوگا، جیسے وہ گلوکار ہوگا وہ گویا ہوگا، اس کا کوئی بیٹا بیٹی ہوگا تو وہی چاہے گا میں اپنے بیٹے کو پاپ سنگر بناؤں کیونکہ وہ خود پاپ سنگر ہے، تو جیسا باپ ہوگا ویسے ہی اپنی اولادوں کو بنائے گا۔ تو اللہ پاک نے یہ بس چیز فرما دی، تم اللہ والے بنو، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، متقی بنو، دیندار بنو، اللہ والے بنو، جب تم ویسے ہوگے تو آٹومیٹک تمہارے بیوی بچے بھی اسی ڈگر کے اوپر چلیں گے، تم ان کو ویسے ہی بنو گے۔ کتنا آسان کر دیا اللہ رب العالمین نے مسئلے کا، لیکن آج ہم لوگ گھر کے باپ کے اوپر ساری ذمہ داری آتی ہے، ماں کے اوپر بھی نہیں آتی، کیونکہ ماں تو خود نکم ہے شوہر کے، اس کے وہ اس کو اختیار نہیں ہے۔ یہاں تک حدیثوں مبارکہ میں کہ بیوی بچے جو باپ اپنے بیوی اور بچوں کی ناجائز اور غلط بات مانے گا، ان کی غلط تربیت کرے گا محبت میں آگے، تو پھر وہی بیوی بچے، حدیثوں مبارکہ میں یہ پورا مضمون ہے، وہ اللہ سے شکایت کریں گے، اللہ پاک اس نے ہمیں حرام کھلایا، اللہ پاک اس نے ہمیں گندا ماحول دیا، ہم اگر بگڑے تو ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، جو اس کو عذاب دینا ہے جو سزا دینی ہے اولادیں کہیں گے ہمارے باپ کو دے، اللہ پاک ہم بری ذمہ ہیں۔ بیوی کہے گی اللہ پاک اس کو عذاب دے، میں تو اس کے محکوم تھی، میں تو اس کے نکاح میں تھی، میرا کوئی وہ نہیں معاملہ نہیں، آپ مجھے معاف کر دیں اللہ پاک۔ تو آخر میں سارا بوال کس پر آئے گا؟ شوہر کے اوپر، باپ کے اوپر۔ تو بھائی عقل مندی کا کیا تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچائیں، اپنے بیوی بچوں کی، یہ ہے سب تو بیوی بچوں کی محبت، ان کو جائز خوشیاں دیں، جائز حلال چیزیں ان کو دیں، پیار محبت سے رکھیں، کھلائیں پھلائیں، گھمائیں پھرائیں، اللہ نے استطاعت دیے تو یہ کریں، اللہ نے حیثیت دی، بیویاں سونے سے بہت خوش ہوتی ہیں، ان کو کبھی رنگ لا دی آپ اور چوڑیاں دیں، حضرت والا ہمارے مرشد فرماتے تھے ان کو پڑے بنا کے دے دیں، انہیں پاکستان ٹور پہ لے جائیں، ملک سے باہر گھما دیں، 1000 ورائٹی ہے حلال کی، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم حرام چیزوں کو پروموٹ کریں اور اپنے ان کو بیوی بچوں کو دیں؟ بھائی اس سے تو وہ بھی بیچارے برباد ہوں گے، دنیا بھی ان کی تباہ ہوگی اور آخرت بھی۔ تو اللہ پاک نے یہ باپ کو بھی اعلان فرما دیا، یہ باپ کے معاملات ہیں، تو سوچنا چاہیے کہ آج ہم نے خود کس طرح کی ہم زندگی گزار رہے ہیں اور ہم نے اپنے بیوی بچوں کو کیا ماحول دیا ہوا ہے، یہ بہت غور طلب بات ہے۔ اب آخر میں بھائی تھوڑی سی فلسطین کے حوالے سے جو بات ہے کہ اس کا جو بائیکاٹ آج کل چل رہا ہے، کیونکہ ٹائم پورا ہو گیا تقریباً بیان کا، تو آج کل جو بیان جو فلسطین میں جو ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، تو بہت ہی دکھ سے اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، تو خود ہم بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ دکانوں کے اوپر وہی پیپسی، مرنڈا، کوک کی جتنی بھی سارے آئٹم ہیں، فریج وہی کے وہی رکھے، اللہ ماشاء اللہ کسی نے ہٹا لیا ہو تو 1% بھی شاید جو ہے وہ، اس وقت جو دکانداروں کی بات کر رہا ہوں میں، تو انہوں نے نہیں ہٹایا، اگر کسی نے ہٹایا ہوگا تو بلّہ عالم 1% شاید کوئی ہو، تھوڑا بہت جو بیک آٹ کر رہی ہے وہ عوام ہی کر رہی ہے، وہ خود سے نہیں لے رہی، لیکن انہوں نے تو دکان میں رکھے ہیں نا فریج وغیرہ، تو بھائی ہماری ایمانی غیرتیں کہاں چلی گئیں؟ وہ بھی میں نے گروپ میں جو کچھ ویڈیو شیئر بھی ابھی کری تھی، جس میں فلسطینیوں کو جو بیچاری ہاسپٹل پہ جو حملہ کیا ہے، جس میں بچے بوڑھے جوان ان کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، بیچاری 10-10 سال کی جو بچے ہیں ان کی ران کی ہڈیاں ٹوٹ کے سفید اوپر سے چمک رہی ہیں کہ میں پوری رات سو نہیں سکا، تو اتنی نفرت ہمارے دل میں ان یہودیوں کی، ان خبیصوں کی کیوں نہیں آتی؟ آخر ہم ان کی چیزوں کو کب چھوڑیں گے؟ اگر چھوڑتے بھی ہیں تو وقتی جوش ہوتا ہے، ابھی ذرا سا انشاءاللہ امن قائم ہو جائے گا، فلسطین میں یہودی مارنا چھوڑ دے گا، اب 1 مہینے کے بعد آپ اسٹاک ایکسچینج میں، اب انڈیکس میں دیکھ لیجیے گا کہ سارا جو بھی ان کا گراف نیچے گیا ہوا ہے دوبارہ بڑھ جائے گا، وہ ابھی جو بتا رہے ہیں کہ سیل وغیرہ کافی کم ہو گئی یہ نیسلے وغیرہ کی، یہ دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے گی۔ یہ ہمیں استقامت کیوں نہیں؟ نہ نماز میں استقامت ہوتی ہے، نہ قرآن پاک میں، نہ ذکر میں، نہ تقوی سے رہنے میں استقامت ہمیں، ہم لوگوں کا حاصل ہے نہیں، گناہوں پر استقامت دیکھنے میں آتی ہے، بائیکاٹ بھی تو ہوتا ہے، وہ بھی وقتی ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کری وہاں پر فرانس میں، لیکن وہاں پر بھی کارٹون وغیرہ جب پہلے بنے تھے لوگوں نے 10 دن تھوڑا سا وہ شور شرابہ کیا، احتجاج کیا، کچھ بائیکاٹ کیا، اس کے بعد چند دن بعد دوبارہ وہی سیل ہو گئی، جو تھوڑا بہت لاس ہوا تھا وہ اتنی زیادہ پرچیزنگ کری بعد میں کہ اس سے ڈبل منافع کما گئے۔ تو بھائی استقامت کے ساتھ جب ایک چیز چھوڑ دی تو چھوڑ دی۔ اس وقت علماء کرام نے فتویٰ یہ دے دیا ہے، اب فتوے کا معاملہ آ گیا، فتویٰ سن لیجئے، فتویٰ یہ ہے کہ کافروں کی چیزیں خریدنا یا ان سے تجارت کرنا ناجائز یا حرام نہیں، شرن اسلام جو ہے وہ محبت کا ہمارا مذہب ہے، مسئلہ وہ نہیں ہے، لیکن اب علماء کرام یہ کہہ رہے ہیں چونکہ اب ہم جب ان کی پروڈکٹ خریدتے ہیں، ان کی چیزیں خریدتے ہیں، تو وہ پھر ہمارے ہی پیسوں سے اسلحہ، گولہ بارود، ایٹمی ہتھیار خریدتے ہیں اور پھر ہمارے ہی مسلمان بھائیوں کو شوٹ کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے اور ہو رہا ہے، تو ہم معبود اور مددگار بن رہے ہیں انڈائریکٹلی اپنے مسلمان بھائیوں کی لاشیں گروانے میں۔ یہ بات ریکارڈ پہ آ چکی ہے، 20-25 سال پہلے مجھے یاد ہے فلسطین میں کچھ پمفلٹ انہوں نے چھاپے تھے، عربی اور انگلش میں لکھا ہوا تھا، اردو میں بھی اس کا یہ تھا نہیں اس میں بارہ، اس کا ترجمہ یہ تھا جو برگر بنے ہوئے تھے کے ایف سی اور میک ڈونلڈ کے، اس میں کیا دکھا رہے تھے لوگ کہ مسلمان کھا رہے ہیں اس کو برگر منہ کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور اس کباب کی جگہ دو سروں میں اس کے ٹانگے اور سر نظر آ رہے ہیں، یعنی کباب میں کچھ لوگ ہیں اور وہ چیخ رہے ہیں اور بچاؤ بچاؤ کر رہے ہیں، اور نیچے عربی اور انگلش میں لکھا ہوا تھا کہ اے مسلمانوں تم یہ کے ایف سی اور میک ڈونلڈ کے برگر نہیں کھا رہے ہو، تم ہم مسلمانوں کا گوشت کھا رہے ہو، ان کے پیسوں سے یہ تم جو پیسہ خرچ کر رہے ہو اس سے یہ ہمیں تباہ کر رہے ہیں، ہمیں ہلاک کر رہے ہیں، سارے کیمیاوی ہتھیار جو ہیں مسلمانوں سے تو کمائے، ہماری جیبوں سے تو سارا پیسہ نکالا، اور اس کا اقرار ہی کئی دفعہ یہ لوگ کر چکے ہیں۔ تو بھائی کوئی ایمانی غیرت بھی ہوتی ہے، کوئی ہم کس لیول کا ہمارا امام چلا گیا، گناہ کو بھی ہم نہیں چھوڑ رہا ہے، ہم حتیٰ کہ کھانے پینے کی چیزوں کو بھی نہیں چھوڑتے، کئی میرے اپنے جاننے والے میرے اپنے عزیزوں سے بات ہوئی، میں نے ان کو سمجھایا جب یہ فرانس میں جب گستاخی ہوئی تھی، میں نے کہا بھائی چھوڑ دو یار ان لوگوں کی چیزیں کیوں استعمال کرتے ہیں آپ لوگ، تو جس سے بھی بات کی 90% مجھے ایک ہی جواب ملا، نہیں نہیں وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مسئلہ یہ کہ ان کی جو کوالٹی ہوتی ہے نا وہ بڑی شاندار ہوتی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت ادب سے زیادہ آج ہم لوگ کھانے پینے کے چیزوں کی آئٹم کی کوالٹی کو پریفیئر کر رہے ہیں، تو ایمان کی کوالٹی کا آ گئی، خاتمہ تک خراب نہ ہو جائے کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے روئے ہیں جب وہ کھانا کھا رہے ہیں تو دعوت میں کہیں جا رہے ہیں تو جان بوجھ کر دیر تک کھاتے رہتے تھے، آپ وسلم کا کھانا کیا تھا سب کو پتا ہے، تھوڑا سا کھاتے تھے، بعد میں وجہ یہ بتائی آپ وسلم نے بعد میں آنے کے بعد، میں اتنی دیر تک کھاتا رہا کہ بہت سے لوگ میرے جو امتی ہوتے ہیں وہ جلدی اٹھ کے کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ سلو اسپیڈ سے کھانا چاہتے ہیں اور وہ دیر تک کھانا بھی چاہتے ہیں کیونکہ ان کی رفتار سلو ہوتی ہے، تو میں اتنی دیر تک بیٹھ کے کھاتا ہوں جو ان کی کھانے میں کم اسپیڈ ہے، تو مجھے دیکھیں جب آپ وسلم بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں چلو ہم بھی دیر تک کھا لیتے ہیں تو اچھی طرح پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے، یعنی اس حد تک جب اسرائیل علیہ السلام روح نکالنے آ رہے ہیں تو آپ وسلم فرما رہے ہیں اے اسرائیل یہ کیا کر رہے ہو، یہ موت کی تکلیف اس طرح کی اتنی زیادہ میری امت کا کیا ہوگا، اس وقت کہہ دیا اسرائیل رک جاؤ اللہ سے رو رہے ہیں، اللہ میری امت کا کیا ہوگا موت کے وقت، کب بھولے کبھی بھولے آپ وسلم کو، بقرعید کے دنوں میں قربانی کا وقت آ رہا ہے، ایک اپنی طرف سے دوسرا اونٹ یا جو بھی مینڈا وغیرہ یہ میری امت کی طرف سے، امت کی طرف سے ہمیشہ آپ وسلم نے قربانی کی، ہمیں یاد رکھا آپ وسلم نے، آج ہم ان کو بہا رہے ہیں، آپ بھلا دی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آج ان کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، ہم لڑ نہیں سکتے مر نہیں سکتے کچھ نہیں کر سکتے، بھائی تھوڑا سا بغض رکھ کے ان کمبختوں کی پروڈکٹ کو ہی چھوڑ دیں، ایمان کا معمولی سا تھرڈ کلاس درجہ اللہ کو شو کر دیں، لیکن یہاں بھی ہماری رسول اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو ہم یہ سارے معاملات کریں نا، محبت بھی آپ وسلم کی دلوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، ہر دعویٰ اپنے پیچھے دلیل رکھتا ہے، بھائیوں کیا ہوگا، کیا ہمارے ایمان کی کوالٹی ہے ذرا ہم غور تو کریں، جبکہ آپ وسلم فرما چکے ہیں کہ تمہارے نامہ اعمال مجھ تک ہر ہفتے پہنچائے جاتے ہیں پیر والے دن اور جمعرات والے دن، جب تمہارے گندے اعمال گناہوں بھرے مجھ تک پہنچتے ہیں تو مجھے دکھ ہوتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور جب تمہارے نیک اعمال مجھ تک پہنچتے ہیں تو میں خوش ہوتا ہوں، پھر تمہارے لیے دعائیں کرتا ہوں، یہ ہر بندے کو آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے میری قبر کے اوپر لحد کے اوپر ایسا فرشتہ مقرر کیا ہے جس کو آدم علیہ السلام سے لے کے اور آنے والے آخری انسان تک کا نام پتہ ہے، میں ان کے شجرے کے ساری تفسیر مجھے تمہاری ملتی رہتی ہے، ہر بندے کی ہماری آپ کی رسول تک پہنچ رہی ہے، تو بھائی آج ہم دیکھیں آپ وسلم کو دکھ پہنچا رہے ہیں یا خوش کر رہے ہیں، کیا ہم کام کر رہے ہیں، موت کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، کب کسی کو بھی موت آ سکتی ہے، بھائیوں اس وقت نہ جب نظر کے عالم میں نہ یہ بیان ہوں گے نہ واضح و تلقین کرنے والے ہوں گے نہ یہ تبلیغ کرنے والے ہوں گے، کچھ نہیں ہوگا، بھائی یہی اس وقت جب ہماری سانسیں چل رہی ہیں ابھی ہم زندہ ہیں سب کچھ کر رہے ہیں، اس وقت مزہ ہے ان باتوں کو سمجھنے کا اور عمل کرنے کا، ایک ہی دفعہ بندہ آیا دنیا میں اور ایک ہی دفعہ چلا جائے گا، تو کچھ کریں، اور خدا کے واسطے یہ کرکٹ میچ بالکل چھوڑ دیں، یہ بہت بڑی یہودیوں کی سازش ہے، جب حضرت ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ نے جب ایک گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا تھا چند سال پہلے آپ لوگوں کو یاد ہوگا، تو اس وقت بھی ٹی وی یہ گلی محلوں میں بڑے بڑے ایل سی ڈی اسکرین لگا دیے تھے، اس وقت پاکستان انڈیا کا میچ فائنل رکھا گیا تھا، یہ پری پلاننگ ہوتا ہے کہ جس دن ممتاز قادری کی رحمۃ اللہ علیہ کی پھانسی کے خلاف امت بہت اکٹھی ہوئی تھی تو لوگوں کا ایک دماغ کو ہٹانے کی نہیں، وہاں سے اس دن انڈیا پاکستان کا فائنل میچ لگا دیا اور وہ بالکل 100% کامیاب ہو گئے، وہاں چپکے سے بیچاروں کو پھانسی بھی دے دی اور ہماری عوام جو تھی مسلمان کٹ کٹ میں ناچ گانے کر رہی تھی، انڈیا اور پاکستان کا فائنل میچ دیکھ رہی تھی اور 6 روپے پیٹرول کے کم کر دیے تھے، بھائی یہ سازشیں ہوتی ہیں، وہاں فلسطینیوں کو مارا جا رہا ہے، ان کو پتا ہے پاکستان میں دیندار لوگ بہت ہیں ایمان کی گرمیاں بہت ہیں، لیکن ان کو پتا ہے کہ ان کی ایمان کی گرمی کو کیسے ٹھنڈا کرنا ہے، تو انہوں نے یہاں پھر دوبارہ کرکٹ کی کہانی شروع کر دی، وہاں روز لاشیں گر رہی ہیں یا روز میں ادھر جا رہا ہوں، دس جگہ بیٹھ رہا ہوں، صرف کانوں میں آواز پڑی، واہ کیا شاٹ مارا، اس اکیلے نے کیا سینچری بنائی۔ ارے بھائی یہ کیا، ہمارا ایمان کہاں چلا گیا کہ ہماری غیرت شرم ہو یا سب ختم ہو گئی؟ اب بی بی ایم کرکٹ کی باتیں کریں گے، اب بی بی ایم واٹس ایپ پہ لگے رہیں گے۔ ارے بھائی سب کا نمبر آ رہا ہے آہستہ آہستہ۔ اس سے خفیہ اولیاء اللہ یہ فرما رہے ہیں، اس سے ہم مسلمانوں کی مثال ایسی ہو گئی ہے جیسے مرغی کا پنجرا۔ مرغی کے پنجرے میں کہتے ہیں نا، مرغی والے کو جا کے بھائی چکن نکالو تو وہ ایک ہاتھ ڈالتا ہے اور ساری چکن، مرغیاں ڈر رہی ہوتی ہیں، پھڑ پھڑا رہی ہوتی ہیں، اور پھر وہ ہاتھ ڈال کے جو بھی مرغی آتی ہے نکالتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر ذبح کر دیتا ہے۔ تو ساری مرغیاں، سب کے نمبر آ رہے ہیں، سب ذبح کے انتظار میں، سب کو کٹنا ہے۔ تو مشائخ فرما رہے ہیں اولیاء اللہ، اس وقت ہم مسلمان ممالک بالکل اسی طرح سے ہو گئے جیسے مرغیاں ایک پنجرے کے اندر، یہ دنیا ایک پنجرا ہے، اس کے اندر مسلم ممالک بالکل مرغیوں کی طرح سب کا نمبر آ رہا ہے۔ برما ہمارے سامنے، کشمیر ہمارے سامنے، انڈیا ہمارے سامنے، فلسطین ہمارے سامنے، سعودیہ کو پورا انہوں نے کیپچر کر لیا، امارات کو پورا کیپچر کر لیا، تو بچا کیا ہے؟ تو بھائی یہ نہیں سوچے کہ وہاں ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے، ہونے تو وہاں، یہاں تو آرام سے سب وقت ہی ہے۔ اس سے اللہ والے بہت فکر مند ہیں، بہت ڈر رہے ہیں، کیونکہ ان حالات کے بعد اللہ اور رسول کی، اللہ رب العالمین کی چاہت ہی ہم تقوی کے پر آئیں، گناہوں پہ چھوڑیں، آہو فہا پیش کریں، تو اللہ کی رحمت سے امید ہے اللہ فلسطین کشمیر کے مسائل کو بھی حل کر دے گا اور پاکستان کی اور ہم سب کی حفاظت کرے گا۔ لیکن اللہ نہ کرے، وہی بات کہ اللہ کی طرف سے تنبیہات آ رہی ہیں، ہم تنبیہات سے نہیں ڈرے، اور گناہ اصل چیز ہے، گناہ 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 کو اگر ہم نے نہیں چھوڑا اور باز نہیں آئے اپنی زندگیوں سے، گناہوں کو نہیں نکالا بھائی، تو پھر اللہ کی باتوں کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ مزید پریشانی اور تکالیف مصائب کا سامنا پڑنے کا اندیشہ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں بھائی یہ چار اعمال، پانچ اعمال ہیں، جو بھی انشاءاللہ کر لے گا مرد یا عورت، ہمارے عزت والا رحمت ارشاد فرما دے دے، مرے گا نہیں اس وقت تک جب تک انشاءاللہ اللہ پاک اپنی رحمت سے اس کو ولی اللہ نہیں جب تک نہیں بنائے گی۔ اور ان پانچوں اعمال کا تعلق نفل سے نہیں ہے، نوافل سے نہیں ہے، نفلی چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ فرض عین ہے۔ دو عرب کے قریب مسلمان ہیں، دیکھیں آئے پانچ اعمال ہماری زندگیوں میں کتنے۔ پہلے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، غلط قرآن پاک پڑھنا بغیر تجوید کے گناہ کبیرہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف ہے اللہ کے لیے، ہا کی آواز اگر ہم نے الگ سے نکالی، ہا ہم تعریف، اگر دو چشمی ہے سے سینے سے آواز نکال دی الحمد، تو اس کو مطلب ہو جائے گا تمام برائیاں اور عیب اللہ کے لیے، بتائیے کہاں تعریف ہے کہاں برائیاں۔ اسی طرح قلب بانے دل، دو نقطے والا قاف، پر کھڑے قاف سے قلب پڑا تو اس کو مطلب ہو جائے گا کتا، تو کہاں دل اور کہاں کتا، تو مطلب کچھ کے کچھ ہو جاتے ہیں، اور زیادہ محنت نہیں ہے، صرف ڈیڑھ دو مہینے کی محنت ہے۔ نورانی قاعدہ سے کسی بھی قاری صاحب سے پڑھ لیجیے، بےچارے مسجدوں میں فری میں لوگ پڑھا رہے ہیں، لیکن آج قرآن پاک کی اہمیت نہیں ہے ہمارے نظروں میں، ٹائم نہیں ہے آج ہمارے پاس، تو قرآن پاک تجوید سے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ کہاں تک بیان کریں؟ جب اس وقت پتہ چلے گا قرآن پاک کیا چیز ہوتی ہے، جب نظر کا عالم ہوگا۔ کتابوں میں علماء کرام نے لکھا ہوا ہے حوالوں کے ساتھ کہ جب بندے کی روح نکلتی ہے، اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں جان نکالنے کے لیے، ایک حسین و جمیل، اتنا حسین نوجوان آتا ہے، اور وہ اسرائیل علیہ السلام کو جماعت سے کہتا ہے خبردار، ذرا پیار سے، تمیز سے، احترام کے ساتھ، ان کو تکلیف نہ ہو، آرام سے روح نکالنا۔ اسرائیل علیہ السلام اور جو فرشتے کہتے ہیں تو کون ہے جو ہمارے کام میں مداخلت کر رہا ہے، تو وہ نوجوان کہتا ہے حسین و جمیل نوجوان، میں اس کا وہ کلام پاک ہوں جس کی دنیا میں تلاوت کیا کرتا تھا، آج میں اس کا حق ادا کرنے آیا ہوں۔ یہ ہے دوستی، لٹا دیا آگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں، قبر کے اندر لٹا دیا، کسی بات پہ پھنس گیا بندہ، اب آگے قبر شروع ہو گیا، اچانک ایک سفید حسین و جمیل پرندہ آتا ہے، یہ فضائل مالنے کی حدیث شریف ہے، شیخ الحدیث عطیہ صاحب رحمۃ اللہ نے بیان لکھی ہے اس میں، تو اچانک سفید ایک پرندہ آتا ہے، جب پر پھیلاتا ہے تو عذاب وغیرہ سب ختم، قبر جنت کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جاتی ہے۔ تو وہ میت کہتی ہے حسین و جمیل پرندے، دنیا نے مجھے چھوڑ دیا تھا عذاب میں، تو کون اس وقت آگے مدد کر رہا ہے؟ وہ پرندہ کہتا ہے میں تیرا وہ قرآن پاک ہوں جس کی دنیا میں تو تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایک حدیث میں تبارک الذی کی، وہ پرندہ تبارک الذی کی صورت ہوتا ہے وہ، تو یہ قرآن پاک سے بہتر ہے، اس وقت پتہ چلے گا کتنا پیارا دوست ہے۔ آج اس کی اہمیت نہیں ہے نا، کیونکہ پیسے نہیں مل رہے قرآن پاک پڑھنے کے۔ بہرحال ایک عمل تو قرآن پاک کا ہو گیا، دوسرا ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے رکھنا واجب ہے، چاروں اماموں کا اجماع، کسی کا اختلاف نہیں۔ بغیر داڑھی والوں کو دیکھ کے، جن کی داڑیاں منی ہوئی تھی اور مونچھیں بڑی بڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے نفرت سے منہ پھیر لیا اور بد دعا دی، ہلاک اور برباد ہو، یہ تم نے کیا شکلیں بنائی ہیں؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو کترواؤ، داڑھی ایک مٹھی رکھیں۔ اور تیسرا عمل ہے ماں اسفلہ من الکعبین من الازار فی النار، اوپر سے آنے والا لباس جس سے ٹخنے چھپیں گے جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ یہ ٹخنوں سے اوپر پائنچے لوگ کہتے ہیں نا، یہ کیا چیز ہے لاجک جو آج کل اسکولوں میں ہو رہا ہے؟ بھائی لاجک یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا جو ٹخنوں کو چھپا کے رکھے گا جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا۔ مردوں کے لیے دو صورتوں میں ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے، سنت کے ساتھ واجب ہی عمل فرض کے درجے میں. جب ہم کھڑے ہوں چل رہے ہوں، کھڑے ہوں چل رہے ہوں، ٹخنے کھول کے رکھنا واجب ہے. ہاں بیٹھے لیٹے تو چھپ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. خواتین کو ٹخنے چھپانے کا حکم ہے. آج کل عجیب اسٹائل ہے، آج کل جو خواتین جاتی ہیں اکثر لیڈیز ٹیلر کے پاس کہتی ہیں بھائی ملا کٹ شلوار بنا دو اگر پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوں. ارے بھائی پنڈلیاں مردوں کو کھولنی ہیں، عورتوں کو تو چھپانا ہی ہے سب کچھ. تو آج کل الٹا دور چل رہا ہے بھائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ مردوں کی نہیں. اور ایک اور حدیث شریف میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی تو نماز ہی قبول نہیں ہوتی جس کے ٹخنے دوران نماز چھپے ہوئے ہوتے ہیں. آج میں دیکھتا ہوں بڑے بڑے بےچارے بزرگ لوگ جو 60-60-70 سال کے 50-50 سال سے نماز میں پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کے ٹخنے جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. تو ٹخنے واضح کھول کے رکھنے چاہیے. اب تو مؤذن اکثر امام صاحب کے بھی ٹخنے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کیسے کیا ہوگا؟ بہرحال تو یہ کتنے اعمال ہو گئے؟ 3 اعمال. تو اب اس میں 2 اعمال تو مشترک ہیں خواتین کے بھی، قرآن پاک تجوید سے پڑھنا، اور داڑھی کا تو مردوں کا معاملہ ہے اور اپنا ٹخنوں سے پر. تو یہ ایک خاتون عمل کر لیں قرآن پاک، یہ مشترک ہے. اب داڑھی اور ٹخنوں سے اوپر پینچے رکھنے کی جگہ خواتین کے لیے 2 اعمال ہیں. وہ کیا؟ ایک تو شوہر کی فرما برداری اختیار کریں. اللہ نہ کرے کوئی بہت ہی معاملہ خراب ہو، ایک الگ معاملہ نہیں، عام حالات میں شوہر سے محبت عزت اور اس کی اطاعت فرما برداری کریں. اور دوسرا مل جو ہے وہ شرعی پردے کا اہتمام کریں، لیکن ایک دم سے نہیں ہوتا، پہلے اللہ کی محبت دل میں آنی چاہیے. تعلق کا انسان قائم کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، بیانات سنتا ہے، پھر عشق کی لہر پیدا ہوگی، پھر اس کے بعد گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے. بہرحال تو یہ 3 اعمال ہوگا. اور چوتھا عمل کیا ہے؟ یہ مرد اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے یکساں ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم و یحفظوا فروجہم، کہ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. اللہ پاک رسول اللہ کے ذریعے کہلوا رہے ہیں مردوں کو، اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں، نیچی نظر رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. نظر کی حفاظت کے بعد شرم گاہ کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں اللہ پاک. مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ جس کی نظر محفوظ نہیں رہتی اس کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہتی. زنا کی پہلی جو ابتدا ہوتی ہے وہ نظر بازی ہوتی ہے. پہلے انسان دیکھتا ہے، پھر دل دماغ خراب ہوتا ہے، پھر اس شیطان اس کو پکڑ کے آگے تک لے کے چلتا ہے. اس لیے اللہ پاک نے ہمیں بچا لیا ہلاکت میں جانے سے، بڑے گناہ سے، کہ نہ دیکھو نہ پاگل ہو، سکون سے رہتا ہے آدمی. تو نظروں کی حفاظت. اور آگے وہی بات، ہر حکم اللہ نے جو دیا ہے اس کی وجہ نہیں بتائی، لیکن عجیب بات آگے اللہ پاک وجہ بتا رہے ہیں میں تمہیں یہ حکم کیوں دے رہا ہوں نظروں کی حفاظت کا. اللہ نے فرمایا میں حکم اس لیے دے رہا ہوں تاکہ تمہارا تزکیہ ہو جائے، تمہاری اصلاح ہو جائے، تم باطنی طور پہ پاک صاف ہو جاؤ. اور جس کا تزکیہ ہو جاتا ہے وہ ولی اللہ ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ نے ایک دھمکی بھی دے دی آخر میں یہ حکم فرمانے کے بعد، میں بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہوں اور جانتا ہوں جو تم کرتے ہو. موبائل پہ کوئی لگا ہوا دیکھ رہا ہے، اما ابا نہیں دیکھ رہا ہے، فلاں نہیں دیکھ رہا، میں تو چپکے سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہوں. تو ایک مثال ہے، اللہ یہی فرما رہے ہیں اس طرح کی باتوں کو، کوئی نہ دیکھ، کوئی نہیں دیکھ رہا نا، میں تو دیکھ رہا ہوں، بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو. تو یہ نظروں کی حفاظت کریں. اور یہ آگے اللہ نے پھر عورتوں کو الگ مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ بھی نامحرم مردوں سے نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں. بعض لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ نظروں کی حفاظت کا حکم صرف مردوں کے لیے. بھائی جس طرح مردوں کے لیے، خواتین کے لیے ویسے ہی. ایک دفعہ ہماری کوئی ماں تھی امہات المومنین میں سے، آپ وسلم تشریف فرما دے گھر میں، تو ایک نابینا صحابی آ گئے حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نابینا تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں ارشاد فرمایا گھر کی خواتین کو، ارے بھائی یہ بیٹھے میرے سامنے تم دیکھ رہی ہو، پردہ کرو، سائڈ میں ہو جاؤ. تو ان خواتین نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بےچارے نابینا ہیں، یہ تو ہم کو نہیں دیکھ رہے، ہم ان سے پردہ کیوں کرے؟ تو فرمایا کیوں، کیا تم بھی نابینا ہو، تم تو ان کو دیکھ رہی ہو. نہیں نا بھائی. تو بھائی دیکھیں ان چیزوں سے دل ٹوٹے گا، دل ٹوٹے گا، غم ملے گا، تکلیف ہوگی، بس یہی تکلیف تو چاہیے اللہ کو، یہی تو تقوی کا ارام ہے. اس کے بعد ہی تو اللہ کا قرب ملے گا، اس کے بعد ہی تو مسائل حل ہوں گے. بس اس تکلیف سے ہم گزرنا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں اسے تسبیح پھیر لیں، ہم خالی ذکر اذکار کر لیں، معاملات کر لیں، گناہ سے نہیں بچیں. تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں، وہ پھر نتیجہ صحیح نہیں نکلے گا. دل کون توڑے گا؟ حضرت والا کا بہت پیارا شعر یاد آیا ہمارے مرشد کا، نہ تیرا دل چاہیے نہ تیری جان چاہیے. اللہ کو ہم سے کیا چاہیے؟ نہ تیرا دل چاہیے نہ تیری جان چاہیے، ان کو تجھ سے بس خون ارما چاہیے، ان کو تجھ سے بس خون ارما چاہیے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اے میرے بندے یا بندی، تو میرا عاشق ہے یا اپنی نفسانی خواہشات کا عاشق ہے؟ میرا دیکھوں تو صحیح، بہت دعویٰ کرتا ہے میرے عشق کا، دیکھوں کس کو چاہتا ہے تو. ہم پیارے زیادہ ہیں یا تیرا نفس زیادہ پیارا ہے؟ کس کی بات مانتا ہے تو؟ آزمائش کیسے ہوگی؟ تو یہ نظروں کی حفاظت کے اوپر بات ہو رہی ہے. آخر میں اس نے ارشاد فرمایا جو حدیث شریف بتا دی ناظر، کہ اللہ پاک لعنت فرمائے اس پہ جو بد نظری کرے، اور اس پر بھی جو بد نظری کی خود کو پیش کرے. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یا تو تم لوگ نظروں کی حفاظت کرو گے نہیں تو تم لوگوں کی صورتوں کا مشق کر دیا جائے گا. اتنی سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی. نظروں کی حفاظت کریں, اگر کبھی خطا ہو جائے تو توبہ کر لیں, نہیں چھوٹ رہی عادت تو اصلاح کر رہا ہے. وہی بات, چھپ چھپ کے گناہ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے, کوئی نہیں دیکھ رہا, اللہ تو دیکھ رہا ہے, پھر اللہ ہی اس کی پھر اصلاح کر دے گا, پھر وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. تو بھائی اصلاح کروا لیں, گناہ کو پالیں مت, گندی چیز کو فوراً چھوڑا جاتا ہے, زہر کو فوراً جسم سے نکالا جاتا ہے, اس کو پالا نہیں جاتا, نہیں تو پھر وہ پھر لا علاج ہو جاتا ہے آخر میں جب کینسر پھیل جاتا ہے. اسی طرح گناہوں کا کینسر بہت پھیل جائے گا, پھر اس کی اصلاح ہونا بھی مشکل ہو جاتی ہے. بارہ تو یہ چوتھا عمل ہو گیا. اور پانچواں عمل کیا ہے؟ عالم و خائنات العیون وما تخفی صدور. نظروں کی حفاظت کریں, دل کو پاک صاف رکھیں, دل میں گندے خیرات نہیں لے کر آنے. شیطان بعض دفعہ ڈالتا رہتا ہے, دل یہ بیت اللہ ہے, اللہ کا گھر ہے, کبھی آ جائے تو آدمی کسی جائش کام میں مصروف ہو جائے, دل کو اللہ کے لیے پاک صاف رکھیں. تو انشاءاللہ جو بھی یہ پانچ عمل کر لے گا انشاءاللہ اس کو موت نہیں آئے گی, مرے گا نہیں اس وقت تک وہ شخص جب تک کہ اللہ پاک اس کو اپنی ولایت نہیں عطا فرمائیں گے. تو انشاءاللہ اور یہ پانچوں مال کی توفیق کسی بھی اللہ والے سے جہاں مناسبت ہو, جہاں فائدہ ہو, وہاں تعلق قائم کرنے, رج دیکھ کے تعلق مت قائم کریں, بلکہ دیکھیں فائدہ کہاں زیادہ ہو رہا ہے تو پھر اس کے بعد فائدہ ہوتا ہے, ورنہ نہیں. لوگ بہت سے بڑا نام سن کے رج دیکھ کے چلے جاتے ہیں, بعد میں کہتے ہیں ہمیں تو کوئی فائدہ ہوا نہیں. تو بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مناسبت دیکھو, دل سے دل ملنا ضروری ہے. جب تک روحانی طور پہ دل سے دل نہیں ملے گا اس وقت تک فیض منتقل نہیں ہوگا, اس وقت تک فائدہ نہیں ہوگا, سلسلے کی برکات نہیں ملیں گی. تو مناسبت کو دیکھنا چاہیے پہلے, باقی ساری چیزیں بعد میں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یا رب کریم یا رحم الرحیمین, یا اللہ جو کچھ بھی بولا گیا سنا گیا, اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے, یا اللہ کہنے سننے میں وہ غلطی کمی بیشی ہوگی تو شان رحمت سے بخش دے, معاف فرما دے. یا اللہ ہمارا بل بیٹھنا جو تیری رضا تیری خوشی کی نہیں, اللہ اس کی برکت سے, ذکر کی مجلس کی برکت سے, اللہ ہم سب کے تمام قبیلہ صغیرہ گناہوں کو بخش دے, معاف فرما دے. اور ہمارے پیارے عاقد و جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی جتنے بھی فضائل بات بیان فرمائے, اللہ پاک وہ سارے فضائل ذکر ہم سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو عطا فرما دے, بھائی محمود کو اور ان کے گھر والوں کو عطا فرما دے. اللہ پاک یہ لوگ بیچارے جس طرح محنت کر رہے ہیں دین پھیلانے میں, معاون مددگار بننے, اللہ تمام مقاصد حسنہ میں اور جملہ جو ان کی حاجتیں ان سب میں ان کو کامیابی عطا فرما, عافیت عطا فرما. یا اللہ حاضرین مجلس میں سے جس جس کے دل میں جو بھی جائز حاجات ہیں, اللہ تو جاننے والا ہے, سب جاننے والا ہے, ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے. جو بھی آئے محروم نہ چاہے, دنیا بھی بنا دے آخرت بھی بنا دے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ہم سب کو شفا کلی نصیب فرما, تمام مصیبت زدہ لوگوں کی مصیبتوں کو دور فرما, تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ ہماری بے حسی اور غفلتوں کو دور فرما دے. یا اللہ ایمانی طور پہ, جسمانی طور پہ, روحانی طور پہ, اعصابی طور پہ اور تقوی کے طور پہ ہم سب کو کامل مضبوط کر دے. اللہ پاک نفس اور شیطان کی سازشوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما. یا رحم الرحیمین, یا پاک پروردگار, یا رحم الرحیمین. یا اللہ فلسطینی مسلمانوں کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. یا اللہ خصوصی رحم و کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ ان کو کھانے کو نہیں مل رہا, پینے کو نہیں مل رہا, اللہ ان کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں, ان کی ہڈیاں توڑی جا رہی ہیں. اللہ پاک ایسے ایسے کلپس آ رہے ہیں کہ جو ہماری آنکھ جن کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہی, ہمارا آنکھ اور دل ہمارا جس کو برداشت نہیں کر پا رہا, اللہ دیکھنا پسند نہیں کر رہا ہے. اللہ پاک ان کے اوپر بیت رہی ہے اللہ, لیکن ہماری بحثیاں ختم نہیں ہو رہی, ہمارے ناچ گانے, فلمیں, کرکٹ میچ, اللہ پاک ہماری یہ پارٹیز ہماری ختم نہیں ہو رہی. یا اللہ ہم انتہائی نیچے کے درجے میں جا چکے ہیں, اللہ اپنی پکڑ سے, اپنے ناراضگی والے اعمال سے ہماری حفاظت فرما, امت کا درد نصیب فرما. یا اللہ کامل تقوی نصیب فرما. یا اللہ ان خبیثوں کی پوری طور پہ بائیکاٹ کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی جتنی بھی اشیاء ہیں اللہ پاک ایمانی غیرت عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں اللہ بے حیثی چھائی ہوئی ہے ان کی, روح اللہ پاک لاشیں گر رہی ہیں, لیکن ہمارے پورے دنیا میں اخبارات میں صرف مذاکرات ہو رہے ہیں, صرف مذمت ہو رہی ہے, صرف کانفرنسز منعقد ہو رہی ہیں, کوئی عملی طور پر مسلمانوں کی طرف سے کوئی اقدام نہیں ہو پا رہا. اللہ پاک یا اللہ ہمیں سزا نہ دے, اللہ ان یہودیوں کو خبیثوں کو ایسا منہ توڑ بھرپور جواب دلوا دے اللہ, مسلمت مسلمہ کی طرف سے کہ دس پوچھتے ان کی اللہ پاک یاد رکھیں. یا رب کریم, یا رحم الرحیمین, یا پاک پروردگار, یہودیوں کے نقش قدم پہ, یہود و نصارہ کے جتنے بھی طریقے ہیں اللہ ہماری زندگیوں سے, ہمارے گھروں سے نکال دے. اللہ کوئی تو ہمیں توفیق دے دے کہ جو ہم ان چیزوں کی ان کی نقالی کرنا چھوڑ دیں, ہمیں زمین پر بیٹھ کے کھانا کھانے کی توفیق نصیب فرما سنت کے مطابق. اللہ ان کی جینس کی پینٹوں سے اور ان کی جو جتنی بھی ان کا لائف اسٹائل ہے اللہ پاک ان سے مکمل طور پہ کنارہ کشی کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی مشابہت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ بس تجھ سے کیا کیا مانگے, یا اللہ بس تو عافیت عطا فرما دے فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما, کشمیر کے مسلمانوں کی، انڈیا کے مسلمانوں کی، برما کے مسلمانوں کی، تمام امت مسلمہ کی، ہم سب کی، یا اللہ ہم سب کی اور ہمارے اہل و عیال کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، یا اللہ مہنگائی کے عذاب کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے، یا اللہ میرے والد صاحب کی اور ہم میرے مرشدین کی اور ہمارے جملہ محرومین کی، کل مومنین مومنات کی اور بھائی محمود کے والدین کی، ان سب کی کامل مغفرت فرما، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اور یہ کچھ دعاؤں کے نام دیے ہیں، کشور صاحبہ اور احرار نام احرار صاحب کی جو خاندان والے ان سب کو، اور جتنے بھی لوگ ہیں، نعمان بھائی، عرفان بھائی، عمران بھائی، امجد بھائی، محمد علی بھائی، محمود خان، ممتاز بھائی، محمود بھائی کے دوست ایوب صاحب اور آنر سمیت طیب صاحب، مسجد کے امام صاحب معاون صاحب کی صحت کے لیے دعا، اللہ پاک جس میں سے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، امام صبر معاون صاحب کو شفا کلی نصیب فرما، تمام امراض سے نجات دیتے، مکمل شفا کلی نصیب فرما، یا اللہ اور تمام گھر والوں کو چین، ٹھنڈک، سکون، عافیت عطا فرما، یا اللہ جن جن کے نام لکھے ہیں ان کے بھی، اور جن کے نام نہیں لکھے جو حاضری میں مجلس میں سے، یا اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے، اور ہم سب کو تمام مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرما دے، یا اللہ ہمارا حال تجھ سے کوئی پوشیدہ نہیں، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔